بسم اللہ اولہ وآخرہ. آگے بڑھنے سے پہلے ایک وضاحت میں کر دوں، شاید میرے انداز بیان میں کوئی غلطی تھی جس سے ایک مغالطہ ہوا. میں نے جو بھیڑوں کا لفظ استعمال کیا تھا تو یہ سمجھا گیا ہے کہ شاید میں نے ان علماء کو بھیڑے قرار دیا کہ جو آئے تھے میری دعوت پر. میں نے تو اصل میں جو تنظیم میں لوگ شامل ہیں ان کو کہا تھا کہ میں نے اپنی بھیڑوں کو ان کے سامنے پیش کر دیا کہ اپنے خیالات، اپنا فلسفہ. اصل میں یہ وہ انجیل کی اصطلاح ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. تو گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس جو لوگ جمع ہوئے، اب ان کی حیثیت ان کے لیے ایک رکھوالے کی اور ایک یعنی جس طرح سے کسی گلے کا نگران ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے. تو اس معنی میں وہ لفظ میں نے تنظیم میں شامل لوگوں کے لیے، اور یہ کہ میں نے ان کو پیش کر دیا ان علماء کرام کے سامنے کہ میری رائے جو بھی غلط انہیں معلوم ہوئی ہے اسے میرے ان ساتھیوں کے سامنے دلائل کے ساتھ پیش کر دیں. یہ معنی تھے. ان حضرات کی شان میں یہ لفظ میں نے استعمال نہیں کیا. میرے تصور فرائض دینی کا خلاصہ، تمہید. انسانی شخصیت کے دو رخ ہیں، ایک علم دوسرے عمل. اسلام میں علم صحیح کا مظہر اتم ایمان ہے، جبکہ عمل صحیح کی اساس تصور فرائض پر قائم ہے. ایمان انسان کو علم حقیقت ہی عطا نہیں فرماتا بلکہ محرک عمل بھی دیتا ہے. ایک تو علم حقیقت ہے کہ اس کائنات کی کیا حقیقت ہے، اس کا خالق، اس کا مالک، زندگی کی کیا حقیقت ہے. یہ دنیا تو ایک دار الامتحان ہے، اصل زندگی تو موت کے بعد ہے. یہ ہے علم الحقیقت. تو ایمان جو ہے ایک طرف انسان کو علم حقیقت سے نوازتا ہے اور دوسری طرف محرک عمل اللہ کو راضی کرنا یا آخرت کی فلاح حاصل کرنا، یہ گویا کہ وہ اصل یعنی موٹیو ہے، موٹیویٹنگ فورس ہے. تو ایمان کی حیثیت در حقیقت یعنی اپنی جگہ پر دو طرفہ ہو گئی کہ ایک طرف علم حقیقت، دوسری طرف ایک جذبہ عمل کہ جو ایمان سے ہمیں ملتا ہے. اس اعتبار سے اولین اہمیت اسی کی ہے، اولین اہمیت ایمان ہی کی ہے. چنانچہ ایمان کی ماہیت، اس کی تفاصیل، اس کے درجات، اس کے حصول کے ذرائع اور اس کے لوازم و ثمرات اہم ترین موضوعات ہیں، لیکن موجودہ محاضرات میں اصل بحث ان پر نہیں بلکہ تصور فرائض دینی پر ہے. البتہ آج جو میں نے اس میں ترمیم کی ہے یا امپروومنٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تحصیل ایمان کو بھی فرائض کے درجے میں شمار کرنا چاہیے. یہ بھی ایک حکم ہے، حاصل کرو ایمان. اور ایمان ظاہر بات ہے کہ وہ نہیں جو اقرار باللسان والا، ان سے تو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، یعنی ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان کا حق ہے. تو یہ بھی گویا کہ فرائض دینی کی اولین جو ہے فہرست یا اولین سطح یہی ہے. بہرحال اس وقت جو بحث تھی وہ ہے وہ تین لیولز. راقم کے نزدیک ایک مسلمان کے اساسی دینی فرائض تین ہیں. ایک یہ کہ وہ خود صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بنے، یہ ہے وہ پہلی چھت، فرسٹ سلیب. جو اس کے لیے چار اساسی اصطلاحات ہیں: اسلام، اطاعت خدا و رسول، تقوی اور عبادت. یہ کیفیات انسان میں ہم تن، ہم وقت اور ہم وجوہ مطلوب ہیں. یہ ایک لفظ میں اس لیے زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی ان کو اس تحریر کے حوالے سے اچھی طرح یاد کریں اور اپنے اس پورے فکر کو تازہ کرتے رہنا چاہیے. یہ نہایت عمدہ خلاصہ بن گیا ہے ہمارے پورے دینی فکر کا. یہ کیفیات یعنی اسلام، اطاعت، تقوی اور عبادت انسان میں ہم تن، ہم وقت اور ہم وجوہ مطلوب ہیں، نہ کہ جزوی یا جز وقتی. نہ جزوی ہو کہ کلیتن ہی آدمی نے اس کو حصے بکھرے کر لیے، دین کے کچھ حصوں کو کچھ معاملات میں اطاعت کر رہا ہے، کچھ کو اس نے مستثنی کر دیا، تو یہ تو گویا ہو گیا جزوی اطاعت. ایک جز وقتی اطاعت ہے کہ کسی وقت میں تو انسان اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، کسی وقت میں اطاعت نہیں کر رہا. الا یہ، البتہ اس کے اندر ایک الا، اس لیے کہ یہ کام آسان نہیں ہے. ہما وقت، ہما تن، ہما وجوہ، اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، تقوی. لہذا اس میں یہ استثناء بہت ضروری ہے. الا یہ کہ کبھی غفلت کے باعث یا جذبات کی رو میں بہہ کر، یہ ہے وہ نسیان، خطا، ظہول یا جہالت جس کو کہا گیا ہے سورہ نساء میں، من یفعل سوءا بجہالت، جو کوئی برائی کا کام کر بیٹھتا ہے جہالت میں. جہالت کے معنی لا علمی نہیں ہے، جہالت کے معنی جذبات سے مغلوب ہو کر. جاہل عربی زبان میں غیر عالم کو نہیں کہتے، جاہل وہ ہے جو مغلوب الجذبات ہے، مغلوب الخواہشات، مغلوب الشہوات. جب عقل کے ساتھ اور جذبات کا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ حالت جہالت ہے. تو دو وجوہات سے گناہ ہوتا ہے، الا یہ کہ کبھی غفلت کے باعث، یہ تو ظہول اور نسیان ہو گیا، یا جذبات کی رو میں بہہ کر، یا ماحول کے اثرات سے مغلوب ہو کر. اسی وقت ایسے ماحول میں آ گیا ہے کہ اس کے اثرات اس پر غالب آ گئے، جذبات اندر سے ابھرتے ہیں اور ماحول کے اندر سے محرکات. غلط حرکت سرزد ہو جائے تو اس پر فوری توبہ اللہ کے یہاں لازماً مقبول ہوگی. اس کے برعکس اگر جان بوجھ کر کوئی ایک معصیت بھی مستقل طور پر اختیار کر لی گئی، جان بوجھ کر ایک معصیت بھی، اور اس پر توبہ کی بروقت توفیق نہ ملی، تو اس سے نہ صرف تمام نیکیوں کے ضائع چلے جانے بلکہ جہنم میں داخلے، حتیٰ کہ خلود فی النار تک کا اندیشہ ہے. تو جو آیا ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں، بلا من کسب سیئتا وحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جس نے ایک بدی بھی کسبا، جان بوجھ کر کمائی اور اس کا احاطہ کر لیا اس کی خطا نے، یعنی یہ ہے کہ جیسے عمل سے انسان کے اندر، نیک عمل سے ایمان بڑھتا ہے، اسی طرح بد عملی سے ایمان گھٹتا ہے. اور یہ صورت ہو سکتی ہے ممکن کہ گھٹتے گھٹتے بالکل وہ صفر کے درجے میں ہو جائے. تو یہ وہ کیفیت جو ہے اس کا امکان ہے، اور یہی نام نفاق ہے. در حقیقت نفاق کیا ہے جو فرمایا گیا سورہ منافقون میں، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، اس لیے کہ وہ ایمان تو لائے تھے لیکن پھر کفر کیا ہے انہوں نے. تو شروع میں وہ ایمان جب لائے تھے تو دھوکہ دینے کے لیے نہیں لائے تھے، وہ ان کا جو ارادہ تھا وہ جھوٹ بولنے کا نہیں تھا، لیکن پھر وہ آزمائشیں اور جو بھی مطالبات آئے اس میں پسپائی ہوئی، وہ ارتداد باطنی ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ ایمان سے بالکل خارج ہو گئے. قانوناً ایمان کے دائرے میں پھر بھی رہے، اس لیے کہ منافق جو ہے وہ قانوناً تو مسلمان ہوتا ہے. الا یہ کہ حقیقی اور واقعی اضطرار ہو. اب اس میں چوتھی چیز اور آ گئی، یعنی معصیت کا ارتکاب یا تو غفلت اور ظہول سے ہو رہا ہے، یا جذبات کی رو میں بہ گیا آدمی، یا ماحول کے اثرات سے مغلوب ہو گیا. اس صورت میں تو فوراً توبہ کرے گا انسان، اور توبہ اس کے اللہ قبول کر لے گا. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، اس کے لیے اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ اس کی توبہ قبول کرنا ہمارے ذمے ہے. یا یہ کہ واقعی اضطرار ہو، مجبوری ہو، سور کھا رہا ہے آدمی اس لیے کہ جان پر بن گئی ہے، اور انسان جو ہے کوئی اور ذریعہ اس کے پاس جان بچانے کا نہیں رہا ہے. یہ استثناءات ہوں گے. باقی جو ہے جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسلام، اطاعت خدا و رسول، تقویٰ اور عبادت، یہ کیفیات انسان میں ہم تن، ہم وقت اور ہم وجوہ مطلوب ہے. یہ ہے پہلی سطح. دوسرے یہ کہ دوسروں کو حتی المقدور اسلام کی تبلیغ کرے اور دین کی دعوت دے. اب یہ سیکنڈ لیول آ گیا. اس کے لیے یوں تو بے شمار اصطلاحات ہیں، جیسے انذار، تبشیر، تذکیر، وعظ، نصیحت، وصیت، تعلیم، تبیین، تلقین، یہ تمام الفاظ جو ہیں استعمال ہوتے ہیں. لیکن اہم تر اصطلاحات چار ہی ہیں، جیسے وہاں چار تھیں، اسلام، اطاعت، تقویٰ اور عبادت، ایسے ہی تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور شہادت علی الناس. یہ خود انسان کی اپنی شرافت اور مروت کا تقاضا بھی ہے. اب یہ میں وہ بیان کر رہا ہوں جو تفصیل کر چکا ہوں، اور ابنائے نو کی ہمدردی اور خیرخواہی کا تقاضا بھی ہے. لیکن سب سے بڑھ کر یہ سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا منطقی نتیجہ ہے، کہ اب تا قیام قیامت تمام انسانوں پر اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اتمام حجت یعنی شہادت علی الناس کی ذمہ داری بحیثیت مجموعی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ہے. یہ دو درجے جو ہیں اس دوسرے درجے کے دو درجے، ایک تو یہ کہ یہ ہر شخص کے ایمان کا، اللہ کے ساتھ محبت کا، دوستی کا تقاضا ہے، پھر انسان دوستی کا تقاضا ہے، انسانوں کی خیر خواہی کا تقاضا ہے، اس کی شرافت اور مروت اور غیرت و حمیت کا تقاضا ہے، یہ تو ہے اپنی جگہ پر. ایک ہے مامور من اللہ ہونے کی حیثیت سے، جو سلسلہ رسالت کا جو دنیا میں جاری رہا ہے جو سلسلہ، اب اس میں ختم نبوت کے بعد اس کی ذمہ داری اب بحیثیت مجموعی امت مسلمہ پر آ گئی، اور امت ظاہر بات ہے افراد پر مشتمل ہے. تو امت اگر میں یہ کہوں کہ امت پر ہے مجھ پر تو نہیں ہے، یا یہ کہ کوئی اور کہے کہ مجھ پر تو نہیں ہے امت پر ہے، تو یہ در حقیقت وہ ہوگا کہ انسان فرار اپنے ذمہ داری سے، اس لیے کہ امت کس شے کا نام ہے، امت تو افراد سے مل کر بنی ہے، اور یہ در حقیقت افراد ہی اس ذمہ داری کو ادا کریں گے تو امت کی طرف سے وہ ذمہ داری ادا ہوگی. تیسرے یہ تیسرے لیول پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے تفصیلی گفتگو نہیں کی پہلے دو لیول پر، بلکہ تین لیول پر آج میں نے ان کو قرار دیا، ایمان، پھر اس کے بعد یہ اسلام، اور پھر یہ دعوت و تبلیغ. اس پر تو تفصیلی گفتگو تیسرے پر نہیں کی، حالانکہ ہمارا اصل موضوع وہ ہے، اس پر تفصیل گفتگو جو ہے وہ انشاءاللہ شام کو ہوگی اسلامی انقلاب کے حوالے سے، کہ وہ جو ساری اصطلاحات میں نے اوپر لکھوائی ہیں ہم نے اس کے اندر اب جس اصطلاح کو سب سے زیادہ نمایاں کیا ہے وہ ہے اسلامی انقلاب. تو اس کے مفہوم پر میرا ایک مضمون جو ہے وہ میثاق میں چھپ چکا ہے. اصل میں وہ تو میں نے شروع کیا تھا، وہ اپنی جو کتاب تھی اسلامی انقلاب کیسے، جو دوسرا حصہ بنتی استحکام پاکستان کا، اس کا یہ پہلا چیپٹر تھا جو لکھ لیا تھا، بعد میں وہ قلم میرا رک گیا لہذا وہ گاڑی آگے نہیں چلی، لیکن وہ پہلا جو ہے میثاق میں چھپ گیا تھا اس کے حوالے سے ہم پڑھیں گے اسے، یہاں بہرحال اس کا بھی ذکر ہے. تیسرے یہ کہ وہ اللہ کے کلمے کی سربلندی اور اس کے دین حق کے بالفعل قیام اور غلبے کے لیے تن من دھن سے کوشاں ہو. میں نے پہلے کوشش یہ کی ہے کہ اس میں جو ڈیفینیشن ہے شروع کی اس میں سادہ ترین زبان استعمال کی، اصطلاحات کا معاملہ بعد میں آیا. یعنی پہلی بات کیا تھی، راقم کے نزدیک ایک مسلمان کے اساسی دینی فرائض تین ہیں، ایک یہ کہ وہ خود صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بنے. اب اس میں کوئی اصطلاح نہیں آئی، سادہ زبان ہے. اصطلاحات کیا ہیں، اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت. دوسرے یہ کہ دوسروں کو حتی المقدور اسلام کی تبلیغ کرے اور دین کی دعوت دے. اب اس میں پھر جو ثقیل تر اصطلاحات ہیں وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اور شہادت علی الناس، یہ مشکل اصطلاح ہے اور اس کے مفہوم کو عام طور پر نہیں سمجھا گیا. اب تیسرے یہ کہ وہ اللہ کے کلمے کی سربلندی اور اس کے دین حق کے بالفعل قیام اور غلبے کے لیے تن من دھن سے کوشاں ہو. اس کے لیے بھی قرآن حکیم کی چار اساسی اصطلاحات ہیں، تکبیر رب، اقامت دین، اظہار و دین الحق علی الدین کلہ، اور لیکون الدین کلہ للہ. تکبیر رب یہ قرآن مجید سے، ربک فکبر وکبرہ تکبیرا. اقامت دین سورہ شورا کی وہ آیت ہے مرکزی، آیت نمبر 13، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. اظہار دین حق علی الدین کلہ یہ تین مرتبہ آئی ہے قرآن مجید میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور لیکون الدین کلہ للہ. یہ پہلے تو سورہ بقرہ میں آئی ہے، وقاتلہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. پھر اس میں مزید زور پیدا ہوا جب سورہ انفال میں یہ آیت نازل ہوئی، وقاتلہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، مزید اضافہ کلہ، تاکہ کوئی اشتباہ نہ رہ جائے، کوئی کمی نہ رہ جائے. اس میں پانچویں اصطلاح کا میں نے اضافہ کیا ہے قرآن مجید کے حوالے سے، وہ ہے قیام نظام عدل اجتماعی. وہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کے حوالے سے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ، ان کے ساتھ اپنی کتاب اور میزان نازل فرمائی تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. تو قیام نظام عدل اجتماعی، یہ قرآن مجید کی پانچ ہو گئی. حدیث نبی میں ایک پانچویں یا اب ہم کہیں گے چھٹی اصطلاح وارد ہوئی ہے، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، تاکہ اللہ ہی کی بات سب سے اونچی ہو جائے، بالا ترین بات اللہ کی ہو. تین عام فہم تعبیرات ہیں، قیام حکومت الہیہ، نفاذ نظام اسلامی اور اسلامی انقلاب. یہاں لکھا ہے وہ تیسری چیز جو میں نے یہاں ایڈ کی ہے وہ ہے نفاذ نظام مصطفیٰ. وہ ایک دور میں بہرحال ایک بڑی تحریک تھی وہ، اور اس میں یہ لفظ عام ہوا ہے. اور چوتھا پھر یہ اسلامی انقلاب. متذکرہ بالا تین فرائض کی باہمی نسبت اور ان کے ایمان اور ارکان اسلام کے ساتھ ربط و تعلق ایک ایسی سہ منزلہ عمارت کے مثال سے خوب واضح ہو جاتا ہے، جس کی اب یہ اس عمارت کے اندر جو اس سے ریشو پروپورشن ظاہر ہوتا ہے اس کی طرف ایک ایک کر کے میں نشاندہی کر رہا ہوں. نمبر ایک زیر زمین بنیاد ہے جو نظر نہیں آتی، لیکن پوری عمارت کی مضبوطی اور پائیداری کا دار و مدار اسی پر ہے. نمبر دو، اسی بنیاد کا ایک حصہ زمین سے باہر ہے جو نظر آتا ہے، جسے عرف عام میں کرسی اور انگریزی میں پلنتھ کہتے ہیں. نمبر تین، پہلی منزل پر صرف چار ستون ہیں، دیواریں تعمیر نہیں کی گئیں. ظاہر ہے کہ اوپر کی پوری تعمیر کا وزن انہی کے ذریعے بنیاد تک پہنچتا ہے. نمبر چار، ان ستونوں پر پہلی چھت قائم ہے. نمبر پانچ، دوسری چھت بھی اگرچہ ان ستونوں ہی پر قائم ہے لیکن دیواروں کی تعمیر کے باعث ستون نظر نہیں آتے. اور نمبر چھ، اس کے اوپر تیسری اور آخری چھت ہے اور اس کا بھی معاملہ یہی ہے کہ ستونوں ہی پر ہے وہ بھی، لیکن وہ ستون نظر نہیں آئیں گے. اب اس کے حوالے سے اس مثال میں زیر زمین بنیاد ایمان کا تصدیقم بالقلب والا حصہ یعنی یقین قلبی ہے، بنیاد کا نظر آنے والا حصہ اقرارم باللسان یا کلمہ شہادت ہے. چار ستون چار عبادات کی نمائندگی کرتے ہیں، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. پہلی چھت اسلام، اطاعت، تقویٰ اور عبادت کی نمائندگی کرتی ہے. دوسری چھت تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور شہادت علی الناس سے عبارت ہے. اور تیسری اور آخری چھت تکبیر رب، اقامت دین، اظہار دین، اعلاء کلمت اللہ یا قیام حکومت الہیہ کی مظہر ہے، واللہ اعلم. ان تین اساسی فرائض سے عہدہ برا ہونے کے لیے تین لوازم لابد منہ ہے. اس کی جو مثال تقریروں میں دیتا رہا ہوں آپ کے یاد ہوگی، مستعذر ہوگی، کہ جیسے نماز ہے اصل شے لیکن اس کے لیے وضو لازم ہے. وضو اگر نہیں کر سکتا آدمی تو پھر یہ ہے کہ تیمم کرے گا، وہ اس کے قائم مقام ہے، اس کو ایک ہی کھاتا سمجھیے. وضو کے لیے پاک پانی کا ہونا لازم ہے، تو یہ تین درجے ہو گئے. تیمم کے لیے سعیدن طیبہ، مٹی ہو تو پاک ہو، تو یہ تین درجے ہو گئے کہ ایک کے لیے دوسری شے لازم، دوسری کے لیے تیسری شے لازم. تو اصل بنیادی فرائض تو یہ ہے، لیکن اس کے لیے تین لوازم ہیں. دوام جہاد فی سبیل اللہ پہلا لازم یہ ہے. اب اس میں گویا کہ وہ تمام آیات جمع ہو جائیں گی جو ہم نے پڑھی تھی قرآن اور جہاد کے حوالے سے. قرآن سے ایمان، ایمان سے جہاد، اور جہاد کے یہ تین مراحل ہیں. اب مسلسل اوپر چڑھنے کے لیے جد و جہد اور محنت درکار ہے، وہ ہے جہاد. جہاد کے لفظ میں چونکہ مخالف کی کوئی قوت بھی موجود ہوتی ہے، جہد کے معنی کوشش اور جہاد کے معنی ہے مخالفت کے علی رغم کوشش کرنا، موانع کے باوجود اپنی سی سعی کیے چلے جانا اور اس تمام موانع کو راستے سے ہٹا کر اپنی منزل کی طرف پیش قدمی کی امکانی کوشش، یہ جہاد ہے. تو دوام جہاد فی سبیل اللہ، یہ لفظ نوٹ کیجئے، مومن کا کوئی لمحہ جہاد سے خالی نہیں ہو سکتا، دوام ہے. اس لیے کہ اسے ہر وقت اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے، نفس ہر وقت اسے بدی کے لیے اکساتا رہتا ہے، اس کے اندر سے جو ہے وہ داعیات ابھرتے رہتے ہیں. تو دوام جہاد فی سبیل اللہ جس کا ظہور نمبر ایک فریضہ اول کے ضمن میں، پہلے لیول پر تین جہاد کرنے پڑتے ہیں آدمی کو، نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا، شیطان لعین جو نفس میں پھونکے مارتا رہتا ہے، برائیوں کو وہ حسین کر کے اور مزین کر کے دکھاتا ہے، وہ بد اخلاقی کو، بد کرداری کو آرٹ کا نام دے گا اور ثقافت کا نام دے گا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے. اور نمبر تین، شیطان لعین اور اس کی ذریت سلبی و معنوی، اس کی سلبی ذریت جو ہے وہ تو جنات ہی ہے، شیاطین جن، اور دوسرے انسان ہیں اس کے مرید، تو وہ بھی در حقیقت لوگوں کو گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اور بگڑے ہوئے معاشرے کے غلط رجحانات، جو معاشرے کا دباؤ ہوتا ہے سوشل پریشر، اگر اس میں بدی کا غلبہ ہے تو پریشر جو ہے وہ بدی کی طرف آپ کو لے جانا چاہے گا اور آپ کو اس کے خلاف زور لگا کر چلنا پڑے گا. تو یہ تین جہاد ہوں گے تو پہلی منزل سر ہوگی. یہ ہے جہاد. حدیث نبوی کی روح سے یہی افضل الجہاد ہے. ای الجہاد افضل یا رسول اللہ؟ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. المجاہد من جاہد نفسہ. مجاہد تو وہی ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے. اسی میں وہ حدیث بھی پیش کی جاتی ہے اگرچہ اس کی تعبیر میں بعض حضرات کا اختلاف ہے، کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. جب غزوہ تبوک سے واپس حضور تشریف لا رہے تھے تو آپ نے فرمایا ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے ہیں. اب اس کے دو معنی کیے گئے، ایک تو یہ کہ وہ تو دشمنوں کے ساتھ جہاد تھا اور یہاں مدینے میں رہتے ہوئے ہر وقت اپنے نفس کے ساتھ، اور یہ جو بھی مجاہدہ نفس کا ہے یہ تو چلنا ہے، یہ ہے جہاد اکبر. ایک رائے یہ بھی ظاہر کی گئی ہے کہ اس میں مراد تھا منافقین کے خلاف اقدام، کہ اب چونکہ آتے ہی آپ نے وہ جو مسجد بنا لی گئی تھی، مسجد زرار جسے کہتے ہیں، اس کو بھی گرایا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آیات جو کھلم کھلا منافقین کے پردے کو چاک کر دینے والی تھی وہ آیات بھی نازل ہو گئی. تو بعض حضرات جو ہے خاص طور پر جو تصوف کے کسی وجہ سے دشمن ہیں اور اس جہاد کو جہاد اکبر ماننے کو تیار نہیں ہے، کہ یہ اس سے گویا کہ اس کو تقویت حاصل ہوتی ہے، وہ اس خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ قول رسول نہیں بلکہ کسی صحابی کا قول ہے، تو وہ اس اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، اس لیے کہ صحابہ کا فرمایا ہوا بھی ہمارے ہاں ایک سند کے درجے میں ہے اور اسے حدیث ہی کہا جاتا ہے اصل میں. تو اخبار اور آثار دو پر جمع ہو کر حدیث بنتی ہے. اخبار جس کو کہتے ہیں خبر، اس چیز کی جمع اخبار ہے، وہ ہے حضور کا قول یا فعل یا تقریر. اور اثر جسے جس کی جمع آثار ہے وہ صحابی کا قول یا فعل یا تقریر. اور ٹیکنیکلی حدیث کے لفظ میں یہ دونوں شامل ہیں، اس لیے کہ گمان غالب یہی ہوتا ہے کہ کچھ صحابی جو بات کرتے ہیں وہ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے یا انہوں نے سنی ہے، یا یہ ہے کہ کسی اور صحابی سے سنی ہو. بہرحال اس کے بارے میں گمان غالب یہی ہے کہ وہ بھی ایک مستند چیز ہے اور وہ حدیث کے اندر ٹیکنیکلی وہ بھی شامل ہے. جو جس کو ہم خبر کہتے ہیں اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں، یعنی وہ جس کا جو کہ حضور کی ذات تک جس کے بارے میں سند پہنچا دی گئی ہے. اور اس کے لیے کیا لفظ ہے حدیث؟ جی نہیں، مرسل ہے یا موقوف ہے، میں اس وقت میری اصطلاح جو ہے اس وقت بہرحال کہلاتی حدیث. چلیے، حدیث موقوف ہے اصل میں. جب کوئی تابعی حضور کا نام لے کر یہ کہے تو وہ مرسل ہے، اس لیے کہ تابعی کو پہلے صحابی کا نام لینا چاہیے کہ میں نے صحابی سے فلاں سے سنا اور انہوں نے حضور سے سنا. اب جیسا ہوتا ہے ہماری گفتگو میں بعض اوقات جلدی ہوتی ہے بات کرنے میں، تو وہ تابعی بیان کر دیتے ہیں حضور نے یہ فرمایا، اور بیچ میں وہ سند جو ہے درمیان میں کڑی اس کا ذکر نہیں کرتے، جو ان صحابی کا ذکر نہیں کرتے جن سے انہوں نے سنی ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ حدیث مرسل ہے. عن الحسن مرسلن. حسن بصری سے بہت سی روایات اس طرح کی ہیں کہ جو مرسل روایت کہلاتی ہے، کہ جس میں انہوں نے ان صحابی کا نام نہیں لیا ہے کہ جن سے انہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پہنچا ہے. تو یہ موقوف ہے. موقوفن یعنی حضرت عمر کا کوئی قول ہے تو یہ موقوف کہلائے گا کہ آپ نے، حضرت عمر نے یہ بات فرمائی، لیکن یہ وضاحت نہیں کی کہ حضور سے سنی ہے، تو اس لیے وہ اس کو موقوف کہتے ہیں. بہرحال اچھا ہوا اس کی وضاحت ہو گئی. فریضہ ثانی کے ضمن میں دعوت و تبلیغ کے لیے جان و مال کھپانے کی صورت میں یہ جہاد ہوتا ہے. فریضہ اول کی شکل میں نفس جہاد، شیطان لعین اور اس کی ذریت سلبی و معنوی سے جہاد، اور بگڑے ہوئے معاشرے کے غلط سوشل پریشرز کے خلاف جہاد. یہ تو لیول فرسٹ. سیکنڈ لیول پر دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے جان و مال کھپانا، اور یہاں بھی مقابلہ ہے، اس لیے کہ اگر آپ کے نظریات ہیں تو کسی اور کے بھی نظریات ہیں. آپ اسلام پھیلانا چاہتے ہیں تو کوئی عیسائیت پھیلا رہا ہے، آپ اسلام کے نظریے کو چاہتے ہیں کہ پروموٹ ہو تو کوئی مارکسزم کو پھیلانا چاہتا ہے اس کے لیے کوشش کر رہا ہے تو مقابلہ تو ہوگا، لیکن یہ مقابلہ ہے نظریاتی تصادم، اس میں ابھی وہ فزیکل تصادم نہیں ہے، جسمانی تصادم نہیں ہے، وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنے والا مرحلہ دعوت و تبلیغ میں نہیں آتا، لیکن جان کھپتی ہے، مال کھپتا ہے، وقت لگتا ہے، صلاحیت صرف ہوتی ہے، لہذا یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور فریضہ ثالث کے ضمن میں سر دھڑ کی بازی لگانے اور جان ہتھیلی پر رکھ کر باطل کی قوتوں سے بالفعل اور بالید پنجہ آزمائی کی صورت میں ہوتا ہے یہ جہاد، جس کے لیے تن من دھن لگا دینے کا عزم، حتیٰ کہ جان دے دینے کی آرزو کا ہونا، یہ حضور کی وہ حدیث ہے جو شخص مرا اس حال میں جو مسلمان کہ اس نے نہ کبھی جہاد کیا تھا بالفعل یعنی قتال، اور نہ اس کے دل میں اس کی آرزو تھی، تو فقط مات علی شعبۃ من النفاق، تو وہ ایک قسم کے نفاق پر مرا ہے۔ اس لیے یہ لفظ نوٹ کر لیجئے کہ حتیٰ کہ جان دے دینے کی آرزو کا ہونا لازمی ہے، گویا جہاد کی پہلی منزل مجاہدہ مع نفس اور آخری منزل قتال فی سبیل اللہ ہے۔ واضح رہے کہ اسی کا منفی پہلو ہجرت ہے، جہاد اور ہجرت ساتھ ساتھ آتے ہیں، جیسے میں نے کئی جگہ وضاحت کی کہ تبلیغ ہے پہنچانا، دعوت ہے کھینچ کے لے آنا، اطاعت ہے مثبت شے حکم ماننا، منفی اسی کا دوسرا پہلو جو ہے وہ تقویٰ ہے کہ اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا۔ اسی طرح جہاد اور ہجرت بھی ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جہاد ہی کا منفی پہلو ہجرت ہے، یہ سمجھ لیں آپ اس کو، اس کے بھی تینوں لیول ہوں گے۔ چنانچہ پہلے لیول پر ہجرت کیا ہے؟ انتہ جو را ما کرے ہر ربک، کہ تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے۔ ہجرت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ حضور سے پوچھا گیا ایل ہجرت افضل ہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا انتہ جو را ما کرے ہر ربک، کہ تم چھوڑ دو ہر اس شے کو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ تو ہجرت ہو گئی شروع۔ تو جیسے جہاد شروع ہو گیا پہلے لیول پر، ہجرت بھی شروع ہو گئی۔ اور آخری یہ کہ اقامت دین کی جد و جہد میں وقت آنے پر گھر بار مال و منال اور اہل و عیال کو چھوڑ کر نکل جائے گا، یہ پھر وہ ہجرت ہوگی جس میں کہ جو ترک وطن، جس کو کہا گیا ہے ترک وطن سنت محبوب الہی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ ہجرت ہے، یہ ہجرت کی چوٹی ہو گئی۔ جیسے جہاد شروع ہوا، جہاد مع نفس سے گیا قتال تک، اسی طرح ہجرت شروع ہوئی ممنوعات کو چھوڑنے سے، حرام چیزوں کو ترک کرنے سے، جو رب کو پسند نہیں ہے ہر اس چیز کو ترک کر دینے سے ہجرت شروع ہو گئی۔ پہنچے گی کہاں تک؟ کہ گھر بار اہل و عیال مان و منال کو چھوڑ کر نکل جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ درمیانی ہجرت کیا ہے؟ یہ تو فرسٹ روف اور تھرڈ روف کی ہجرت تو آ گئی، درمیانی کیا ہے؟ دیکھیے، اگر نشأت ثانی آپ کے ذہن میں ہے تو ایک نوجوان اگر طے کرتا ہے کہ میں اپنا یہ پروفیشن تج کر اور صرف اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی کتاب کے پڑھنے پڑھانے کے لیے وقف کرتا ہوں، تو موجودہ حالات میں یہ سب سے بڑی ہجرت ہے۔ پروفیشن ہے، کوئی اعلیٰ کیریئر نظر آ رہا ہے، امکانات ہیں، دنیاوی عزت ہے، وجاہت ہے، دولت ہے، بہرحال وہ سب کو اتنی تو نہیں ملتی، لیکن یہ کہ آدمی جب اس کو مطلوب بناتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو آخر انسان ہی ہوتے ہیں جو چوٹیوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے کوئی چار ہاتھ اور چار پاؤں تو نہیں ہوتے، دو ہاتھ دو پاؤں والے پہنچتے، لیکن یہ کہ انسان کو لمحہ بلمحہ ہجرت کرنی پڑتی ہے۔ اب یہ میں اپنے بارے میں بھی ایک تحدیثاً لنعمہ ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ ایک جیومیٹری میں کانسیپٹ ہے، آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ سرکل جو ہوتا ہے اس کے ہر پوائنٹ پر ٹینجنٹ اگر جائے تو اس کا رخ جو ہے بالکل وہ دوسری طرف ہوگا، ہر پوائنٹ پر ایک ٹینجنٹ ہے کہ جو کسی اور سمت میں لے جائے گا، رفتہ رفتہ یہ ڈائریکشن مڑتی ہے۔ میں نے ابھی جو یہ مقدمہ لکھا ہے حکمت قرآن کا، جو پرچہ آپ کے پاس ہے، یہ دعوت رجوع القرآن کا، تین چار جملے میں نے لکھے جس میں وہ راز کی بات بھی بتائی، ڈاکٹر اسلم صاحب والی بات آپ کو بتائی میں نے، جو میرا مزاج انہوں نے دیکھا تھا کہ اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر تم ادھر نہ آئے ہوتے تو وہاں ہوتے۔ اسی طریقے سے میں نے خود اپنا تجزیہ کیا ہے بارہا، میں نے وہاں لکھا ہے کہ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ میرا رب مجھے کہاں کہاں سے بچا کر لایا ہے. سب سے پہلی ہجرت شعوری میں نے کی ہے کہ میرا معاملہ جو تھا میڈیکل پروفیشن میں وہ پیچھے والے لوگوں میں سے نہیں تھا، اور میں یقین کے ساتھ یہ جانتا تھا کیونکہ ہر طالب علم کے زمانے میں اساتذہ میں سے کوئی نہ کوئی کسی کا آئیڈیل بن جایا کرتا ہے. میرے آئیڈیل ڈاکٹر امیر الدین تھے، سرجن ٹاپ کے، اور میں یہ جانتا تھا کہ میں بن سکتا ہوں امیر الدین، بلکہ شاید ان سے آگے نکل جاؤں، اس لیے کہ اناٹومی کے جو سرجری کے لیے اصل جڑ بنیاد ہے اس کے رگ و پے میں اتر گیا تھا میں، اتنی وہ میرے ذہن کے اندر مستعد تھی اناٹومی. مجھے جب ہمارے ایک پروفیسر آئے ہیں، انہوں نے چارج لیا ہے وہ فرسٹ پروفیشنل سے بہت ہی قبل، ڈاکٹر توسی، انہوں نے جب میرا پرچہ دیکھا ہے تو مجھے ڈسٹنکشن دی اس کے اندر، اور پھر وہ ٹائیفائڈ مجھے ہو گیا تھا جماعت اسلامی کا الیکشن 1951 کا، اس میں بہت بھاگ دوڑ کی تھی تو میں پریکٹیکل کا امتحان نہیں دے سکا تھا، لیکن میرے پرچے سے اتنے متاثر تھے وہ کہ انہوں نے پیغام بھیجا تھا کہ اگر صرف ڈسیکشن ہال میں آ جاؤ، حاضری لگوا دو تو میں تمہیں ڈسٹنکشن دے دوں گا، 80% سے زیادہ مارکس دے دوں گا میں، باقی کوئی امتحان نہیں ہوگا تمہارا، لیکن ایک لیگل جو ہے شرط وہ تو پوری ہو کہ آؤ تو صحیح امتحان میں، یہاں پہ حاضری تو لگے. لیکن ڈاکٹر الہی بخش مرحوم نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی تھی. اس وقت ٹائیفائڈ بڑا ڈیڈلی برس سمجھا جاتا تھا، کلورومائسٹین ابھی ایجاد ہوئی تھی، تو میں جانتا تھا کہ میں اگر اسٹریٹ لائن میں جاتا تو میں سرجن ہوتا. اس کے بعد آگے چلیے، جمعیت میں میں نے کام شروع کیا، کچھ صلاحیتیں تھیں آخر بولنے کی، لکھنے کی، آرگنائزیشن کی. یہ جن لوگوں کو معلوم ہے، پنجاب میں جمعیت کو عوامی دور میں لانے والا واحد شخص میں، مجھ سے پہلے یہ چھوٹا سا ایک حلقہ تھا، اس کی کوئی عوامی حیثیت تھی نہیں. میں جب بنا ہوں لاہور کا ناظم اور پنجاب کا ناظم، بیک وقت تو ایک دم ایکسپلوژر ہوا ہے اس تنظیم کا. اس کے بعد میں نمایاں ہو گیا، جماعت اسلامی کے اندر بھی لوگوں کی نگاہیں مجھ پر اٹھیں، تقریریں میری پسند کی جاتی تھی، درس قرآن کا میرا شہرا تھا، تحریر بھی کر لیتا تھا، عزم جو ہے اس کو ایڈٹ کر رہا تھا. لیکن میں نے خطرہ محسوس کیا کہ اگر اسی رخ پر میں بڑھ گیا تو میں ایک بہت ہی سستا قسم کا گھٹیا لیڈر بن جاؤں گا. میں نے کانشسلی پھر ڈائیورٹ کیا اپنے آپ کو، اگر یعنی اس جمعیت میں جو میرا اس وقت کا کردار تھا اگر وہی جاری رہتا تو میں ایک سیاسی لیڈر بن گیا. بلکہ یہ لطیفہ ہے کہ پہلی میری عوامی تقریر جب ہوئی ہے 1951 میں، مولانا اصلاحی کی زیر صدارت، جمعیت طلبہ کا سارا جلسہ تھا وائی ایم سی اے ہال میں، یہ فرسٹ پروفیشنل اب سیکنڈ ٹائم میں دے چکا تھا، وہ سپلیمنٹری کا امتحان دے چکا تھا، ریزلٹ مجھے وہی اس میں وائی ایم سی اے ہال میں بتایا گیا ہے کہ تم کامیاب ہو گئے. اس وقت میری تقریر کی تھی جو اب بھی جمعیت کے بنیادی لٹریچر میں آج تک شامل ہے، ہماری دعوت اور ہمارا طریقہ کار، یہ تقریر میری اس وائی ایم سی اے ہال میں تھی 1951 میں، اصلاحی صاحب کی صدارت تھی اور گود میں ان کی وہ بچی بیٹھی ہوئی تھی جو اب جوان بیٹوں کی والدہ ہے، مریم، جن کے پاس مولانا رہتے ہیں، تو وہ شاید 5 سال کی تھی، 4 سال کی تھی اس وقت. مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ میری اس پہلی تقریر پر مولانا اصلاحی کا تبصرہ یہ تھا کہ اصرار تو لیڈر بن گیا، یہ تو پہلی تقریر تھی، لیکن میں نے کانشسلی پھر اپنے آپ کو ڈائیورٹ کیا، دوبارہ ہجرت کی میں نے کہ اس رخ پر اگر میں چلا تو بس ایک لیڈر بن جاؤں گا سیاسی، جیسے ہوتے ہیں سستے قسم کے لوگ، نہ فکر کی گہرائی، نہ شعور، بس شور اور ہنگامہ اور بس وہ چلت پھرت. اس سے میں، اصلاحی صاحب اس وقت امیر جماعت تھے، مولانا مودودی جیل میں تھے، میں جیسے ہی رزلٹ میرا آیا ہے فائنل ایم بی بی ایس کا، ان کے پاس گیا کہ رزلٹ آ گیا، میں اب فارغ ہوں اور آپ بتائیے کہ میں اب کیا کروں. تو ان کے الفاظ یہ تھے، ان کا اپنا ایک مزاج ہے کہ میں تمہیں یہاں جتنے بھی یہ ہمارے جماعت کے تھے اس وقت، کئی یہ گشتی شفا خانے بھی تھے، ایک دو ڈسپنسریاں بھی تھیں، ان کے اوپر میں اوور آل انچارج بنا دیتا ہوں، تمہاری معاش کا یعنی تنخواہ وہاں سے ملتی رہے گی، باقی اپنی ساری امنگیں سیاست کے میدان میں پوری کرو. یہ گویا کہ میرے لیے اور زیادہ وہ، لیکن میں نے طے کیا میں لاہور رہوں گا ہی نہیں، اس راستے کو کانشسلی چھوڑا ہے میں نے. مجھے اب تک یاد ہے میں اپنی وہ بنایا کرتا تھا کاپی کے اوپر، کافی ہفتے تک وہ کاپیاں میرے پاس محفوظ بھی رہی ہیں، جیسے چوسر کی سڑک ہوتی ہے، اس وقت میں یہاں کھڑا ہوں، ایک راستہ میرے لیے یہ، ایک راستہ یہ، ایک راستہ یہ، ایک راستہ یہ، کانشسلی پھر میں نے سلیکٹ کیا کہ نہیں مجھے اس راستے پہ نہیں جانا. اس کے بعد جماعت اسلامی کا معاملہ تھا، تو یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا اختلاف کرنا مولانا مودودی سے اس وقت جبکہ میری عمر 24 برس تھی. تو یہ ہجرتوں پر ہجرتیں کی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. پھر نقل مکانی کی ہے, میں گیا ہوں ڈاکٹر عثمانی صاحب کے ساتھ اشتراک کے لیے کہ آپ کو کام آگے کرنا ہے تو کیسے کریں گے, ورنہ میڈیکل پریکٹس. توبہ کیجئے, جس شخص نے محنت کر کے کسی جگہ پر اپنی ایک حیثیت بنائی ہو, ایک کلائنٹیج بنا لی ہو, وہاں سے ڈاکٹر ہٹ جائے بنا. میں نے اٹھایا اپنا بستر طے کیا پہنچ. تو یہ ہجرتیں یوں نہ سمجھیے, تو قدم قدم پر ہجرت ہے, قدم قدم پر شہادت ہے. یہ جو صوفیا کے ہاں شعر کہا جاتا ہے کہ کشتگانے خنجرے تسلیم را ہر نماز غیب جانے دیگر است, اللہ کا جو حقیقی بندہ ہے وہ تو ہر وقت اپنی جان پیش کرتا اللہ کے حضور میں, اسے کوئی ایک شہادت نہیں, لاکھوں شہادتیں دنیا میں نصیب ہوتی ہیں. نہ معلوم اس وقت اپنے آپ کو اس نے ہلاک کر دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے, پھر ایک نئی جان ملی ہے, پھر وہ ہلاک ہوگی. تو یہ تو در حقیقت ایک ہی دم شعلے کی طرح بھڑک کر بجھ جانا نہیں ہے, مسلسل جلنا. اور مسلسل جو ہے ہجرت اور جہاد, ہجرت اور جہاد, یہ تو کنٹینیوس پروسیس ہے. بندہ مومن کی زندگی کا کوئی لمحہ اس دونوں سے, جو کہ ایک ہی عمل کے دو رخ ہیں, ان سے کبھی خالی ہو ہی نہیں سکتا. کشتگانے خنجرے تسلیم را ہر زماز غیب جانے دیگر. چلیے, جہاد کی پہلی دو منزلوں کے لیے اصل آلہ و ہتھیار قرآن مجید ہے. اب یہ دیکھیے, ایک ایک جملے کے اندر ہے میرا وہ جو قرآن فکر کا ہی طور نچوڑ ہے. پہلی دو منزلوں کے لیے آلہ قرآن, یعنی تزکیہ نفس بھی قرآن سے ہوگا, جہاد مان نفس بھی قرآن سے ہوگا. قرآن کو اندر اتارو گے تو نفس دھلے گا, صاف ہوگا, پاک ہوگا. یہی قرآن, یہی در حقیقت ہے شفاء لما فی الصدور. وننزل من القرآن ما ہوا شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اب یہ دوسری بات ہے کہ اس کی طرف سے توجہ ہٹا کر نہ معلوم کیا کیا چیزیں ایجاد ہوئی ہیں اور کیا کیا طریقے اس کے لیے اختیار کیے گئے ہیں. وہ ایک علیحدہ بحث ہے جو ہم کر چکے ہیں, وہ قرآن اور جہاد والے مضمون میں. تو جہاد کی پہلی دو منزلوں کے لیے اصل آلہ و ہتھیار قرآن مجید ہے, یعنی جہاد بالقرآن. جاہدہم بہی جہادن کبیرہ, دعوت و تبلیغ اور کفر اور شرک کا استیصال قرآن کے ذریعے سے ہو رہا تھا. اور بہترین شعر ہے علامہ اقبال کا کہ کشتن ابلیس کار مشکل است, زاں کے اوگم اندر اعماق دل است, خوشترا باشد مسلمانش کنی اور کشتہ شمشیر قرآن. یہ بھی اندر داخل ہو جاتا, اگر شیطان تمہارے نفس میں سرایت کر سکتا ہے تمہارے وجود میں خون کی طرح, تو قرآن بھی سرایت کرتا ہے. تو جیسے زہر ہو ویسا ہی تریاق ہو تو کام کرے گا نا. چنانچہ مجاہدہ مان نفس کا مؤثر ترین ذریعہ ہے قرآن کے ساتھ قیام اللیل یا تہجد, اور دعوت و تبلیغ کا پورا عمل بھی قرآن حکیم ہی کی اساس پر اور اسی کے ذریعے ہونا چاہیے. تیسری اور آخری منزل پر عہد حاضر میں جہاد بالید کی موضوع ترین صورت فواہش و منکرات کے خلاف پرامن مظاہرے ہیں, لیکن اس میں نوبت فقہائے کرام کی طے کردہ شرائط کے تحت قتال یعنی جہاد بالسیف تک بھی آ سکتی ہے. تیار رہنا چاہیے اس کے لیے. یعنی اس وقت کی جو قابل عمل شکل ہے وہ ہے منکرات اور فواہش کے خلاف اجتماعی مظاہرے, منظم ڈسپلن اور بالید چیلنج کے ساتھ کہ اب ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے. انف از انف, اب تک ہم خوشامد کرتے رہے, اب تک ہم آپ سے درخواستیں کرتے رہے خدا کے لیے بعد آ جائیں, اب تک ہم نہیں انل منکر باللسان کرتے رہے, ناؤ انف از انف, اب نہیں ہونے دیں گے. پھر جان جائے چاہیے فول مطلوب. لیکن یہ کہ اس میں وہ مرحلہ قتال کا بھی آ سکتا ہے, وہ کوئی حرام مطلق نہیں ہے, اس کی شرائط ہیں جو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے معین کی ہیں کہ اتنی طاقت فراہم ہو چکی ہو کہ کامیابی یقینی ہو جائے. یعنی یہ کہ آپ کی اسسمنٹ میں یقینی ہو جائے, باقی ہوتا کیا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے, لیکن آپ کی اپنی ججمنٹ تو ہو نا کہ یقینی ہے. اچھا, یہ پہلی چیز تھی, لوازم میں سے پہلی تھی جہاد فی سبیل اللہ کا دوام. تین میں نے بتایا کہ فرائض ہیں اساسی, خود اللہ کا بندہ بننا اور دوسروں کو اس کی دعوت دینا اور اللہ کے نظام کو قائم. تین لوازم ہیں، ایک جہاد، جہاد اور ہجرت کو سائڈ بائی سائڈ لے کر کہ وہ ایک ہی پروسیس کے دو رخ ہیں، اور ان کو تینوں لیولز کے اوپر ہم نے سمجھ لیا. دوسری چیز ہے لزوم اجتماعیت، جس کا تقاضا نمبر ایک فریضہ اول کے ضمن میں صرف صحبت صالح کونوا مع الصادقین سے بھی پورا ہو سکتا ہے. یعنی پہلا جہاد تو آپ کو کرنا ہے، اپنے نفس سے تو خود ہی کرنا ہے نا. صرف آپ کو تقویت حاصل ہو جائے گی اگر آپ نے صحبت اچھی رکھی ہے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اس اللہ کے بندے نے بھی اپنی اصلاح کر لی ہے، اس نے بھی یہ کام کر لیا ہے، تو آپ کے اندر بھی ہمت جو ہے وہ بڑھتی ہے اور آپ کے اندر بھی جذبہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے. کونوا مع الصادقین، یہ بھی کافی ہے پہلے لیول پر. کوئی جماعت، نظم، سم و تعت لازمی نہیں ہے، اس کے لیے محض صحبت، صحبت صالح یہ بھی کفایت کرے گی. اسی طرح فریضہ ثانی دعوت و تبلیغ، اس کے ضمن میں بھی درسگاہوں، اداروں، انجمنوں اور سوسائٹیوں سے تقاضا اجتماعیت کا پورا ہو سکتا ہے. دارالاشاعت ہے، دارالتبلیغ ہے، دارالعلوم ہے. اب یہ سب کیا ہے؟ سوسائٹیاں بنے گی، انجمنیں بنے گی. دارالعلوم ہے تو کوئی انجمن ہے اس کا انتظام کرنے والی. تو اس سے یہ ہے کہ دعوت کو پھیلانا ہے، عام کرنا ہے، فکر کو پھیلانا ہے، فکر کی اشاعت ہے. اکیڈمی بھی تو ایک ادارہ ہی ہے نا، یہ در حقیقت کسی لیول کا ادارہ ہے کہ انجمن، خود دام القرآن، اکیڈمی، قرآن کالج. ہم بھی تو اسی لیول پر، اس دوسرے مرحلے میں تو میں نے کہا ہے کہ درسگاہوں، اداروں، انجمنوں اور سوسائٹیوں سے یہ تقاضا پورا ہو سکتا ہے. اس کے لیے بھی جماعت ضروری نہیں. جماعت اس معنی میں سم و تعت اور بہت منظم اور عمارت ہو اور عمارت کے ساتھ وہ تعلق سم و تعت ہو لازم نہیں. یہ خالص عقلی معقول بات، منطقی بات ہے. لیکن when you come to the third level، لیکن فریضہ ثالث کے ضمن میں سم و تعت فی المعروف کے ٹھیٹھ اسلامی اور عسکری اصول پر مبنی جماعت کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا، انیویٹیبل ہے. یہاں تو تصادم ہونا ہے بالفعل. وہ تصادم صحیح رہے اور نتیجہ خیز ہو، اس کے لیے ایک ایسی ڈسپلن جماعت ضروری ہے جس میں سم و تعت کا اسلامی اصول، یعنی ایک ہی شے ہے جس کے لیے اسلامی اصطلاح ہے سم و تعت، اور اس کے لیے ایک جو کامن اصطلاح ہے وہ ہے ملٹری ڈسپلن، آرمی ڈسپلن. دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی، دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی. چیز تو ایک ہی ہے. دینی اصطلاح میں کہتے ہیں سم و تعت، سنو اور اطاعت، نو ریزننگ، لسن اینڈ اوبے. یہ سم و تعت قرآن کی اصطلاح ہے. اس قلتم سمعنا واطعنا فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا. اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کا جتنا تمہارے حد امکان میں ہو، اور سنو اور اطاعت. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. تو سم و تعت، سم و تعت، اور اسی کو عسکری نظام کہا جاتا ہے دنیا میں، اصول پر مبنی جماعت کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا. اور یہی مراد ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ مبارکہ سے کہ آمرکم بخمسن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. یہ ساری اصطلاحات اب یہاں پر اپنے ٹھیک ٹھیک مقام پر، اپنی اپنی جگہ پر یہ فٹ ہو گئی. نمبر تین لازمی شے بیعت. جو اب بیعت کیا ہے، اس کے بھی پہلے دو فرائض کے ضمن میں بیعت سلوک و ارشاد کی صورت میں کفایت کرتی ہے. ہمارے ہاں جو نظام بیعت و ارشاد بنا ہے، اگرچہ اس کے بارے میں جو حضرات تصوف سے کچھ قدر رکھتے ہیں اور زیادہ تر اہل حدیث حضرات، اہل حدیث سب تصوف سے بودھ نہیں رکھتے، مولانا داؤد غزنوی اور ان کا خاندان، ان کے والد، ان کے دادا، یہ بہت بڑے صوفی تھے یہ لوگ، لیکن زیادہ تر اہل حدیث مزاج میں تصوف سے بہت ہے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ بیعت کو کہتے ہیں کہ بیعت ارشاد کا کوئی ثبوت کتاب و سنت میں نہیں ہے. مجھے ان سے اختلاف ہے. میں یہ کہتا ہوں دو بیعتیں حضور کی کہ جو ہجرت سے پہلے ہوئی ہیں، بیعت اقبہ اولی، بیعت اقبہ ثانیہ، ان میں سے پہلی بیعت جو ہے وہ بیعت ارشاد ہی تھی. اس میں نیکی کے کاموں کا التزام کا وعدہ تھا اور برائیوں سے بچنے کا وعدہ تھا. لیکن دوسری بیعت جو ہوئی ہے پھر وہ بیعت جماعت تھی، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکر، یہ ہے در حقیقت وہ بیعت جہاد کہیں، بیعت سمع وطاعت کہیں، بیعت جماعت کہیں. پہلی بیعت کو اسی لیے بیعت نساح کہا گیا ہے. یہ عورتوں کی بیعت جو آئی ہے سورہ ممتحنہ میں، وہ در حقیقت وہی الفاظ جو اس آیت میں وارد ہوئے ہیں، بالکل وہی الفاظ ہیں بیعت اقبع اولا کے، اس لیے اسے بیعت النساء بھی کہا گیا. باقی جہاد مردوں کا کام ہے، اس کے لیے جو جماعت درکار ہے وہ پھر بیعت جو ہے وہ مردوں والی بیعت ہے، اور یہ بیعت سلوک و ارشاد جو ہے کہا جا سکتا ہے یہ عورتوں والی بیعت ہے، اس لیے کہ الفاظ تو بہرحال ان کے ملے جلے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں، کوئی دلیل نہیں. ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل جو ہے ثبوت ہے، دلیل ہے، الا یہ کہ حضور نے اس سے منع کر دیا ہو یا روک دیا ہو. بعض چیزیں حضور کے ساتھ مخصوص تھیں، جیسے صوم وصال ہے، مسلسل روزہ رکھنا، افطار نہ کرنا دو دن کا تین دن کا، حضور کرتے تھے لیکن اس سے منع کر دیا صحابہ کو. تو اگر کوئی شے ایسی آ جائے کہیں، کوئی قرائن موجود ہوں کہ وہ ممنوع ہے، تب تو بات دوسری ہے، ورنہ یہ کہ حضور کا ہر فعل، ہر قول، ہر تقریر آپ کی جو ہے وہ سند کے درجے میں، تو میرے نزدیک بیعت ارشاد کے لیے وہ سند ہے. بہرحال پہلے دو فرائض کے لیے بیعت بھی اسی درجے کی ہوگی، وہ بیعت ارشاد و سلوک. فریضہ ثالث کے ضمن میں، وہ جو اوپر کی چوٹی کی شے ہے، بیعت سمع و طاعت فی المعروف کی صورت لازمی و لابدی ہے، چنانچہ اسی کا لزوم ثابت ہوتا ہے امام مسلم کی لائی ہوئی روایت عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، جس میں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ مبارک کا وارد ہوئے ہیں کہ مم مات و لیس فی عنقہ بیعت مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا حلقہ نہ تھا تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. اب اس کو، اس حدیث کو اکثر حضرات ہمارے وہ محمول کرتے ہیں حکومت کی بیعت پر، اور صحیح ہے یہ. اگر اسلامی حکومت قائم ہے، اسلامی ریاست ہے، تو اسی سے بیعت ہوگی سمع و طاعت کی لازماً. لیکن نہیں ہے تو خود بخود تو قائم نہیں ہوگی، قائم کرنے سے ہوگی، جان مال کھپانے سے ہوگی، جد و جہد کرنے سے ہوگی، قربانیاں دینے سے ہوگی. وہ کس نظم کے تحت ہوگا؟ بغیر نظم کے ہو جائے گا، بدنظمی کے ہو جائے گا. تو معلوم ہوا کوئی حالت بھی نہیں ہے کہ جس میں اس بیعت سے آدمی آزاد ہو. اگر حکومت قائم ہے تو اس کی بیعت کیجیے، اگر حکومت قائم نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کے لیے جماعت بنائیے اور اس کی بیعت کیجیے. تو کیسے بچا انسان؟ جیسے میں نے کہا کہ جہاد سے، ہجرت سے مسلمان کی زندگی کا کوئی لمحہ خالی نہیں، ہر وقت نفس جو ہے تحریک کر رہا ہے برائی کی. آپ روک رہے ہیں، جہاد بھی کر رہے ہیں، ہجرت بھی کر رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ تمام چیزیں وہ لوازم ہیں، ان کو یہ الا یہ کہ انسان جو ہے وہ کسی وجہ سے تھک گیا ہو، ہار گیا ہو، ہمت چھوڑ بیٹھا ہو، پھر دلائل جو ہے ادھر ادھر کے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے گھڑ رہا ہو، وہ باتیں بالکل جدا ہیں. یہ میں جان بوجھ کر الفاظ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ مجھے بعد میں بیان کرنا ہے کہ ہم نے بھی بشمول میرے ایک دور میں تھکی ہاری حالت میں ہم نے ایک چیز طے کی تھی، اس کے بعد پھر اس کے اندر امپروومنٹ کر کے اس میں اضافہ کیا ہے. ہماری تنظیم اسلامی کی قرارداد جو پہلی تھی، اس میں وہ تھکے ہارے ہونے کا اور کچھ غلط تجربات کے ایک رد عمل کا اثر داخل تھا، لیکن بعد میں ہم نے اس کے اندر اضافہ کیا ہے، وہ میں بذات کروں گا. اور بہت سے حضرات جو تھک ہار کر بیٹھ گئے، وہ بیٹھ گئے، اب ان کے لیے یہ سارے فلسفے ہی غلط ہو گئے. چنانچہ ہندوستان میں مولانا وحید الدین صاحب، اور یہاں مولانا اصلاحی صاحب نے لکھا کچھ نہیں ہے، ان کی باتیں تو ادھر ادھر سے کچھ لوگوں کی وساطت سے سننے میں آتی ہیں. یہ غنیمت ہے کہ وہ اس قسم کی کسی بات کو انہوں نے کوئی باقاعدہ اس کے بعد تصنیف کا موضوع نہیں بنایا اپنا، لیکن ان کی طرف نسبت رکھنے والے بعض حضرات اس کی نفی کر رہے ہیں، جن میں وہ جاوید احمد غامدی صاحب، ان کے آج کل بہت بڑے جو ہیں وہ نمائندے اور ان کی طرف سے اسپوکس مین بن گئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سب کوئی ضروری نہیں، نہ اقامت دین ضروری ہے، نہ فلاں ضروری ہے، نہ فلاں ضروری ہے، لے یوز رہا ہوا نہ دین کل ہی بھی صرف حضور کے لیے ضروری تھا. وہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس تیسرے لیول کو کہ جو ہمارے ذہنوں سے بالکل پہلے نکلا رہا اور تو دوسرے علماء کے سامنے اب بھی نہیں ہے، چاہے بہت سے علماء کے حلقے اب انقلاب کا نام جو ہے وہ اڑاپنے لگے، لیکن ان کے سامنے وہ تصورات بالکل نہیں، وہ تو 1200 برس کی تاریخ کا تعامل ہے جس کی وجہ سے ان کے دینی تصورات جامد ہو چکے ہیں، اس سے آگے سوچ ان کی ہے ہی نہیں. یہ تو صرف ان احیائی تحریکوں نے زندہ کیا تھا اس تصور کو، تصور صحیح ہے لیکن یہ کہ مر چکا تھا. وہ جو حدیث آتی ہے کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہو اجر و بیعت شہید، جس شخص نے میری سنت کو زندہ کیا اس وقت جبکہ میری امت میں عموماً فساد پیدا ہو چکا ہو تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر و ثواب ہے. تو در حقیقت دین کی بہت سی حیثیتیں، دین کی بہت سی چیزیں، دین کے تعلقات، دین کے تصورات بالکل مر چکے تھے، انہیں زندہ کرنے کے لیے تحریکیں اٹھی ہیں اس تصور کو، اقامت دین کو. لیکن اب ان کے ہاں بھی تنزل ہوا، کر کچھ نہیں سکے، منزل تک پہنچ نہیں پائے، ادھر یا ادھر راستہ نکال لیا. لہذا کچھ لوگ تو اب صرف اس اعتبار سے کہ ہم وہی ہیں، وہی کھڑے ہیں، اپنے آپ کو بھی مطمئن کر رہے ہیں اور دنیا کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ بدل چکے پٹری، کہیں کہ کہیں گئے، نکل گئے دور، بہت دور نکل گئے. کچھ وہ ہیں جو یہ کہہ کر علیحدہ ہوئے تھے کہ تم نے تو وہ تصور چھوڑ دیا، کوئی اور اختیار کر لیا، لیکن خود پھر کچھ کرنے کی کوشش کی نہیں کر پائے، تو اب انہوں نے کہا یہ تصور ہی غلط ہے. تو یہ ساری مثالیں جو ہیں یہ بالفعل اس وقت عالم واقعہ میں موجود ہیں، اسے مکمل کر لیجئے. اس کو واضح رہے کہ دو ہی صورتیں ممکن ہیں، اگر کم سے کم شرائط و معیارات پر اترنے والا صحیح اسلامی نظام حکومت قائم ہے تو اس کے سربراہ سے بیعت سب متعت ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو صحیح اسلامی حکومت کے قیام کے لیے جدوجہد کرنے والی جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت سب متعت ہوگی، اور تیسری کوئی صورت ممکن نہیں، یا ہے یا نہیں ہے. یا وہ کم سے کم معیارات رکھنے والی اسلامی ریاست ہے تو اس کے امیر کے ہاتھ پر بیعت کیجیے، نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کے لیے جماعت اور اس کے امیر کے ہاتھ پر بیعت. اب دیکھیے یہی مسئلہ ہے، حضرت حسین نے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے رضی اللہ تعالی عنہما یہ رائے قائم کی کہ اب یزید کی خلافت کے منعقد ہو جانے کے بعد اب یہ کم سے کم معیار سے نیچے آ گیا معاملہ، اب یہ ہوگا ایک اجتہادی مسئلہ. عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگرچہ یہ منکر ہے لیکن اتنا بڑا منکر نہیں ہے کہ ہم اس پر فساد کھڑا کر دیں اور لوگوں کے لیے جو ہے ایک آزمائش اور فتنہ یہ پیدا کر دیں، خوریزی ہو جائے. لیکن ان دونوں حضرات کی رائے تھی کہ نہیں، اتنا بڑا منکر ہے، وی شوڈ کم اینڈ چیلنج، اب اس میں خوریزی ہوا کرے، اجتہادی معاملہ ہوگا. لیکن کس پر وہ بیس کرتا ہے؟ کہ جس کے نزدیک یہ ہے کہ یہ کم سے کم اسلامی ریاست کی شرائط پوری کرنے والی حکومت ہے، اس کے لیے لازم ہوگا کہ بیعت کرے اس کے سربراہ کے ہاتھ سے. جس کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں ہے، وہ پھر جماعت بنائے، پھر بیعت کی بنیاد پر ہی جماعت بنے گی. جیسے کہ حضرت حسین نے اگر یہ سمجھا کہ نہیں ہے تو پھر انہوں نے بیعت لی اور بیعت کی بنیاد پر میدان میں آئی. یہ دوسری بات ہے، بیعت کرنے والے وہ پھر گئے اپنی بیعت سے، ڈر گئے، خائف ہو گئے. اس بیعت پر فیض کے دو شعر بڑے اچھے ہیں، میں تو حیران تھا کہ ان موضوعات پر تو کہاں انہوں نے لکھا ہوگا، لیکن غازی عبد القادر صاحب نے وہ شعر سنائے اور وہ شعر بڑے پیارے ہیں. ایک تو وہ کربلا کے واقعے کو بڑا خوبصورت انہوں نے ایک شعر کے اندر سمو دیا، پھول مسلے گئے فرش گلزار پر، بڑا پیارا مصرع ہے، پھول مسلے گئے فرش گلزار پر، چھوٹے چھوٹے بچے بھی تو شہید ہوئے، پھول مسلے گئے فرش گلزار پر، دعوت رقص تلوار کی دھار پر، تلوار کی دھار پر رقص کی دعوت مل رہی ہے، اور دعوت بیعت شہ پہ مجرم بنا، کوئی اقرار پر کوئی انکار پر. یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی جب دعوت ہوئی تو اب دونوں مجرم ہو گئے، جس نے حضرت حسین کی بیعت کا اقرار کیا وہ حکومت کا مجرم. کوئی اقرار پر کوئی انکار پر. جس نے حضرت حسین کی بیعت سے انکار کیا وہ اللہ کا کہیے مجرم، یا بہرحال وہ حضرت حسین کے ساتھیوں کے نزدیک مجرم. اب جب یہ دعوت کھڑی ہوتی ہے تو پھر اب انڈیفرنس نہیں ہو سکتی، یا تو ادھر یا ادھر. تو فرش پھول مسلے گئے فرش گلدار پر، دعوت رقص تلوار کی دھار پر، دعوت بیعت شہ پہ مجرم بنا کوئی اقرار پر کوئی انکار پر. یہ ہے وہ بیعت. اور ظاہر بات ہے اس کے بعد بھی بیعت لی نا ان کے، حضرت حسن کے پوتے بنتے ہیں غالباً حضرت نفس زکیہ، بلکہ حضرت زید. لیکن یہ کہ بار بار کی کوششیں ناکام ہو گئیں، اس کے بعد سے لوگوں نے ریکنسائل کر لیا، یہ تصور پھر نکل گیا تھا. اب اس تصور کو جو ہے ان تحریکوں نے زندہ کیا تھا، اب یہ تحریکیں بھی بوڑھی ہو کر اس سے تائب ہو رہی ہیں، اب اس کو دوبارہ زندہ کر کے برقرار رکھنا، اس پر پھر ایک قافلے کی تشکیل، یہ ہے وہ کہیے کہ ایک چیلنج ہے وقت کا، کہ جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اپنی سی محنت کر رہے ہیں. وعدے رہے کہ دو ہی صورتیں ممکن ہیں، اگر کم سے کم شرائط و معیارات پر اترنے والا صحیح اسلامی نظام حکومت قائم ہے تو اس کے سربراہ سے بیعت سمو طاعت ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو صحیح اسلامی حکومت کے قیام کے لیے جدوجہد کرنے والی جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت سمو طاعت ہوگی، اور تیسری کوئی صورت ممکن نہیں. اب آخری پیراگراف ہے، چونکہ یہ خط لکھا تھا میں نے انہیں تو اپنی پوری بات ان کے سامنے رکھ دی. چنانچہ انجمن خدام القرآن کا مقصد ہے جہاد بالقرآن. یہی وجہ ہے کہ سن 72 میں اس کے قیام کے وقت اس کے جو اغراض و مقاصد معین ہوئے تھے وہ یہ تھے: عربی زبان کی تعلیم و ترویج، قرآن مجید کے مطالعے کی عام ترغیب و تشویق، اور علوم قرآنی کے عمومی نشر و اشاعت. ایسے نوجوانوں کی مناسب تعلیم و تربیت جو تعلیم و تعلم قرآن کو مقصد زندگی بنا لیں، اور ایک ایسی قرآن اکیڈمی کا قیام جو قرآن حکیم کے فلسفہ و حکمت کو وقت کی اعلیٰ ترین علمی سطح پر پیش کر سکے. اور نمبر 2، تنظیم اسلامی ہے جملہ دینی فرائض کی انجام دہی کے لیے بیعت ہجرت و جہاد فی سبیل اللہ و سمع و طاعت فی المعروف پر مبنی خالص دینی جماعت. میں نے اپنا معافی ضمیر کھول کر بیان کر دیا ہے، اب علماء کرام اور اصحاب دانش کا فرض ہے کہ رہنمائی فرمائیں. یہ وہ خط تھا اور یہ وہ تحریر کے جس میں میرا تصور فرائض دینی جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے آ گیا. تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس، اس قرارداد تاسیس کے بارے میں نے ابھی ایک بات عرض کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اب میں اسے کھول کر بیان کر دوں. اصل میں یہ قرارداد تاسیس سب سے پہلے 1967 میں منظور ہوئی تھی. جماعت اسلامی سے جو لوگ علیحدہ ہوئے تھے یہ سن 57-58 کا معاملہ ہے. اس کے بعد متعدد کوششیں فوری طور پر ہوئیں کہ یہ علیحدہ ہونے والے جمع ہو جائیں، مولانا اصلاحی صاحب بھی برابر شریک رہے، پھر یہ کہ میں بھی بہرحال میرا شمار بہرحال نوجوان کارکنوں میں تھا، میں بھی ان سب حضرات کے پیچھے بہت سرگردان رہا ہوں. آج لائل پور، کل لاہور، پرسو رحیم یار خان، سکھر، کراچی، چکر لگے گئے. ایک بے چینی تھی کہ کسی طریقے سے جلد از جلد کو قافلہ بنے، لیکن یہ ہے کہ وہ قافلہ نہیں بن سکا، متعدد اسباب ہیں، اس کو میں نہیں جانا چاہتا. اس کے بعد بالآخر سن 65 میں میں منتقل ہوا ہوں لاہور، تو اس فیصلے کے ساتھ کہ اب کوئی اور کچھ کرے نہ کرے مجھے تو کرنا ہے، اپنی اپنی قبر ہے، اپنی اپنی ذمہ داری ہے، دوسروں کے پاس اور دوسرے بڑے کام ہوں گے جن کو وہ اللہ کے ہاں پیش کر سکے. مولانا اصلاحی صاحب تفسیر قرآن پیش کر کے شاید اپنا حساب اللہ کے ہاں پورا کروا لیں. من نیز حاضر می شوم تفسیر قرآن در بغل، لیکن یہ کہ ہمیں تو بہرحال اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. تو اس فیصلے کے ساتھ میں آیا، اس کے لیے میں نے تحریک جماعت اسلامی شائع کی، وہ بیان جو 10 سال پہلے میں نے دیا تھا. اس پر تبصرے اخبارات میں آئے اور سب لوگوں نے ایک بات کہی تقریباً متفق علیہ، یہ آپ نے مقدمے میں پڑھ بھی لی ہوگی داستان، میں نے وہ حوالے بھی اس میں دے دیے ہیں، کہ یہ لوگ جماعت سے علیحدہ ہوئے لیکن انہیں 10 برس ہو گئے اور کام تو کوئی کیا نہیں. تو میں نے بھی یہ لکھے، پھر اداریوں کے اندر میں نے لکھا بھی ساتھ میں کہ واقعتاً سوچنا چاہیے. تو اس سے پھر ایک جوش پیدا ہوا وقتی طور پر اور لوگ جمع ہوئے، اور وہ بھی اس طریقے سے کہ میں نے ہی بھاگ دوڑ کر کے پہلے ایک قرارداد معین کی، الفاظ اس کے، اجمل خان لغاری صاحب کو میں نے کسی طرح اس کا قائل کیا، کچھ لفظی تغیر و تبدل کیا، لیکن پہلے ہم دو متفق ہوئے، پھر کچھ اور حضرات، پھر یہ کہ اس میں ایک اجتماع ہم نے بلایا، تو یہ توضیحات بھی جو اس کی ہیں میری لکھی ہوئی ہیں اور یہ قرارداد بھی میری مرتب کردہ ہے، اس میں صرف تھوڑا سا لفظی رد و بدل ہوا ہے، لیکن اس وقت ہمارے اس پورے حلقے پر ایک رد عمل کی کیفیت تاریخ تھی، اور وہ رد عمل یہ تھا کہ جماعت اسلامی چونکہ اوور پولیٹیکل ہو گئی اور اس کے اندر وہ ساری خرابیاں پیدا ہوئی جو جائزہ کمیٹی کی رپورٹ کے اندر جو وہ جمع ہو کر بہت ہی خوفناک صورت میں سامنے آئی، تو ایک رد عمل کے طور پر یہ تھا کہ ہم نے چونکہ سیاست میں بہت زیادہ پیش قدمی کر لی تو ذرا اب پیچھے رہنے کی ضرورت ہے. اس کا اثر یہ ہوا کہ بعض اصطلاحات اور یہ جو تیسری منزل ہے اس کو پوری طریقے سے واضح طور پر اس کا دوبارہ اثبات کرنا، یہ در حقیقت اس وقت کی ذہنی فضا میں قابل قبول نہیں تھا. لہذا اس قرارداد میں پہلی دو منزلوں کا پلڑا بھاری ہے، تیسری منزل کا ذکر اصولاً ہے لیکن اس پر ایمفسس اتنا نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے. میری خواہش یہ تھی کہ جمع تو ہو جائے، پھر خود بخود یہ پورے تصورات دوبارہ ذہن میں تازہ ہو جائیں گے. اس وقت یہ ہے کہ 10 برس کا تعطل، اور وہ جو کہتے ہیں کہ سانپ کا کاٹا وہ رسی سے بھی جلتا ہے اور دودھ کا جلا جو ہے چھاچ کو پھونک پھونک کے پیتا ہے، تو چلے رفتہ رفتہ پھونک پھونک کر پی لیں گے، لیکن یہ کہ اس وقت یہ تعطل اور انتشار ختم ہو اور کسی طریقے سے ہم جمع ہوں، تو جو چیزیں متفق علیہ ہیں ان پر آغاز تو کر دیا جائے. امبریونک فارم میں تیسری منزل بھی موجود تھی لیکن یہ کہ اس کے اوپر ایمفیسس جو ہے جتنا ہونا چاہیے تھا نہیں تھا. اسی طریقے سے اگرچہ میرا اپنا ذہن بن چکا تھا 1958 ہی میں کہ جو بھی تعمیر ہوگی صحیح اسلامی تنظیم، صحیح اسلامی جماعت انقلاب کے لیے، وہ بیعت کی بنیاد پر ہوگی، لیکن یہ کہ جب 67 والا مرحلہ آیا تو اس وقت تو میری کوئی حیثیت تھی نہیں، تو میں نے بہرحال طے یہ ہوا تھا کہ 7 افراد کی ایک کمیٹی بنائی جس میں 7واں میں تھا، اوپر بڑے اہم لوگ تھے، مولانا اصلاحی صاحب، مولانا عبدالغفار حسن صاحب، شیخ سلطان احمد صاحب اور مولانا عبدالحق جامعی صاحب وغیرہ وغیرہ، 7واں میں تھا. تو بہرحال میں اس کے لیے ذہن تیار تھا کہ اگر بیعت کی بنیاد پہ نہ صحیح دوسری بنے، تنظیم تو ہو، جماعت تو ہو، چلے گاڑی چلنی چاہیے. یہ ہے در حقیقت اس قرارداد کا پس منظر. لوگ جمع ہوئے، بڑا جوش و خروش بھی ہوا، اصلاحی صاحب کی تقریر بڑی جوشیلی ہوئی، عزم نو کا پورا اظہار انہوں نے کیا. یہ بھی مانا کہ میں اگرچہ ویسے تو کچھ دینی ہی کاموں میں لگا رہا ہوں اس عرصے میں، اور میرا ضمیر کچھ کچھ اپنے اندر ملامت بھی کرتا تھا، لیکن میں اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا تھا کہ چلیے میں کوئی نہ کوئی دین ہی کا کام کر رہا ہوں، لیکن اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ واقعتاً میں نے اپنے نفس کو ڈھیل دی تھی، اور اب میں ہمیں تو دوبارہ عزم مصمم کے ساتھ آپ سب لوگوں کے سامنے عہد کر رہا ہوں کہ اب اسی کام کے لیے پوری اپنی توانائیاں لگانی ہیں وغیرہ. یہ روایت بالمعنی ہے، لفظ کا ادھر ادھر فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ پوری تقریر ریکارڈ پر ہے اور ہم اسے شائع کرتے رہے ان توضیحات کے ساتھ. لیکن ہوا یہ ہے کہ وہ چونکہ در حقیقت جسے کہتے ہیں ریئل ارج وہ نہیں تھی، وہ ایک وقت کے تقاضے کے تحت جمع ہو گئے تھے، تو لہذا وہ قافلہ پھر منتشر ہو گیا جھٹ. اس کے لیے تو ہمیشہ میں یہ کہتا رہا ہوں کہ چلنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے. اس کے بعد پھر میں نے یہ طے کیا اصلاحی صاحب سے، میں نے یہ اسی وقت کہہ دیا تھا کہ اب میں تنہا اپنے بل پر کوشش کروں گا اس بات پر کہ لوگ جماعت سے جو علیحدہ ہوئے انہیں جمع کیا جائے، یہ جمع ہونے والی مجھے اب بات نظر نہیں آتی. اب تو یہ ہے کہ دوبارہ فکر پیش ہو، اور وہ پھر میں نے الحمدللہ قرآن مجید کے منتخب نصاب کے حوالے سے پیش کیا. اس میں میری تصنیف یا کسی کتاب یا تعلیف کو نئی دروسی کو دخل تھا، اس سے پھر وہ حلقہ بنا اور پھر ہم نے قرارداد وہی میں نے اختیار کی تاکہ ان لوگوں پر حجت ہو جائے جو 7 سال پہلے اس قرارداد پر دستخط کر چکے تھے، اور نظام بھی میں نے کوئی نہیں ابھی طے کیا. طے یہ کیا 3 سال تک ابھی میری حیثیت صرف کنوینر کی ہوگی، ہم لوگوں کو ان اصولوں پر دعوت دیں گے، صرف جو لوگ اس پر اتفاق کر لیں وہ جمع ہو جائیں گے، اور 3 سال کے بعد نظام اس کا طے کیا جائے گا کہ کیا نظام ہو. میرے اپنے ذہن میں بیعت کا نظام تھا، لیکن یہ کہ میں یقیناً کھلے دل کے ساتھ آمادہ تھا کہ جو بھی پھر نظام باہمی مشورے سے طے ہوگا اس کو میں بھی اختیار کروں گا. تو یہ ہے پس منظر اس کا، اس میں ایک پہلو سے جو کمی تھی. پھر وہ ہم نے بھائی جمیل صاحب بتائیں گے وہ کون سا سالانہ اجتماع تھا جس میں پھر وہ قرارداد پاس کیے، اس میں اضافہ کیا. نہیں نہیں، اگست 1977 میں تو ہم نے وہ طے کیا تھا اس کا نظام بیعت کا، وہ جس میں اقامت دین کو اور انقلابی جماعت یہ ہوگی اس کا اضافہ. جی وہ ذرا کہیں نکال لیجیے گا، کہیں روداد وغیرہ میں سے، پرچوں میں سے، پھر میں وہ دکھا دوں گا حضرات کو. وہ قرارداد تاسیس اب میں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھیے. آج ہم اللہ کا نام لے کر ایک ایسی اسلامی تنظیم کے قیام کا فیصلہ کرتے ہیں جو دین کی جانب سے عائد کردہ جملہ انفرادی و اجتماعی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے میں ہماری ممد اور معاون ہو. اب اس میں فلسفہ دیکھ لیجئے، یہ جملہ بہت اہم ہے اور 100% درست ہے. دینی ذمہ داریاں اصل افراد پر عائد ہوتی ہیں. ایوری انڈیویجول از ریسپانسبل بفور اللہ سبحانہ و تعالی، جس کے لیے وہ آیت جو ہے سورہ مریم کی، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ایک ایک کو پیش ہونا محاسبے کے لیے. لہذا دینی ذمہ داریاں میری ہیں، آپ کی ہیں، ہر شخص کی ہیں یہ ساری ذمہ داریاں. ہر فرد کو اس کی جواب دہی کرنی ہے، لیکن ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ایک جماعت ممد ہو جاتی ہے. اور الحمدللہ میرا ذہن اتنا صاف تھا، اتنا پختہ، جب میں نے 22 برس کی عمر میں جماعت اسلامی کی رکنیت کی درخواست دی ہے، تو میں نے اس میں لکھا تھا، یہ سر افغندیم نامی کتاب میں میری درخواست رکنیت شامل ہے، کہ یہ میرے فرائض ہیں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس وقت ان فرائض کی ادائیگی کے لیے قافلہ موجود ہے جماعت اسلامی کی شکل میں، میں اس میں شامل ہو کر آسانی سے اپنے فرائض ادا کر سکتا ہوں. اگر نہ ہو قافلہ کوئی تو پھر یہ کہ آدمی کے لیے مشکل ہو جائے، قافلہ بنانا آسان کام نہیں ہے. تو در حقیقت جماعت کا وجود ایک بہت بڑی نعمت غیر مترقبہ ہے کہ وہ ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ممج بنتی ہے، معاون بنتی ہے، سہارا بنتی ہے. حالانکہ ذمہ داری اور اس کے ضمن میں رسپانسبلٹی وہ تو خالص انفرادی انڈیویجول ہے. آج ہم اللہ کا نام لے کر ایک ایسی اسلامی تنظیم کے قیام کا فیصلہ کرتے ہیں جو دین کی جانب سے عائد کردہ جملہ انفرادی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے میں ہماری ممد و معاون ہو. ہمارے نزدیک دین کا اصل مخاطب فرد ہے، اسی کی اخلاقی و روحانی تکمیل اور فلاح و نجات دین کا اصل موضوع ہے، اور پیش نظر اجتماعیت اصلا اس لیے مطلوب ہے کہ وہ فرد کو اس کے نسب العین یعنی رضا الہی کے حصول میں مدد دے. لہذا پیش نظر اجتماعیت کی نوعیت ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں فرد کی دینی اور اخلاقی تربیت کا کما حقہ لحاظ رکھا جائے، اور اس امر کا خصوصی اہتمام کیا جائے کہ اس کے تمام شرکاء کے دینی جذبات کو جلا حاصل ہو، ان کے علم میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے، ان کے عقائد کی تصحیح و تطہیر ہو، عبادات اور اتباع سنت سے ان کا شغف اور ذوق و شوق بڑھتا چلا جائے، عملی زندگی میں حلال و حرام کے بارے میں ان کی حس تیز تر اور ان کا عمل زیادہ سے زیادہ مبنی بر تقویٰ ہوتا چلا جائے، اور دین کی دعوت و اشاعت اور اس کی نصرت و اقامت، موجود یہ دونوں ہیں. دعوت و اشاعت یہ سیکنڈ لیول، نصرت و اقامت ان اقیم الدین یہ تیسرا لیول. دین کی دعوت و اشاعت اور اس کی نصرت و اقامت کے لیے ان کا جذبہ ترقی کرتا چلا جائے، ان تمام امور کے لیے ذہنی اور علمی رہنمائی کے ساتھ ساتھ عملی تربیت اور تاثیر صحبت کے اہتمام کی جانب خصوصی توجہ ناگزیر ہے. اس کی توضیحات میں آ جائے گا، وہ الفاظ بھی آ جائیں گے جس سے یہ صاف بات واضح ہو جائے گی کہ پس منظر میں یہ ہے کہ جماعت میں جو حالات پیدا ہو گئے اس کے بارے میں رائے یہ تھی کہ ایک سیاسی جدوجہد اور اس کے لیے بس کارکن بنا کر بھاگ دوڑ کروانا تو ہم نے کر لیا لوگوں سے، لیکن خود ان کا اپنا حال کیا ہے، دین کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، اتباع سنت کے اعتبار سے اس کی فکر نہیں کی. تو یہ وہی دودھ کا جلا جو ہے وہ اس کا انداز جو ہے موجود ہے. دعوت کے ضمن میں ہمارے نزدیک الدین و النصیحہ کی روح اور الاقرب فالاقرب کی تدریج ضروری ہے. یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. الدین و النصیحہ، دین نام ہے نصح و خیر خواہی کا. دعوت کا محرک در حقیقت دوسرے کی جہالت کو نمایاں کرنا اور اپنے علم کا روب ڈالنا نہیں ہے. اگر یہ ہے تو وہ تو ستیہ ناش ہو گیا آپ کی کرائی محنت کا، نہ وہ دوسرے پر اثر ہوگا اور نہ آپ کے لیے کوئی اجر ہوگا، کچھ بھی نہیں، نہ اثر ہے نہ اجر ہے. وہی نصح و خیر خواہی، اپنے بھائی کی خیر خواہی میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ اسی راستے پر آئے جو آپ نے جس کو سمجھا ہے کہ خیر کا راستہ ہے، فلاح کا راستہ ہے. اپنے بھائی کی خیر خواہی مطلوب ہے اصل میں. یہ ہے الدین و النصیحہ کی روح. اور الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریبی ہے اس کو اتنا ہی دعوت کے اندر مقدم ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، قریبی لوگوں کو، ان کو تو چھوڑ دیا، اپنے گھر والوں کو بھی نظر انداز کر دیا اور کہیں دور دراز جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے. یہ بالکل منافی ہو گیا اس طریقے کے. لہذا دعوت و اصلاح کے عمل کو فرد سے اولاً کنبے اور خاندان اور پھر تدریجاً ماحول کی جانب بڑھنا چاہیے. اس ضمن میں نئی نسل کی دینی تعلیم و تربیت کا خصوصی اہتمام ناگزیر ہے. اچھا، اب دعوت کے ضمن میں دو ہم نے حصے کر دیے. عامت الناس کو دین کی دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری امت مسلمہ پر بحیثیت مجموعی عائد ہوتی ہے. اب ایک تو ہے ایک آدمی اپنی جگہ پر داعی بن جائے، وہ تو اس کے لیے تو دو چیزیں آ گئی، الدین و النصیحہ کی روح اور الاقرب فالاقرب کی تدریج. خیر خواہی کا جذبہ ہو اور ترتیب یہ ہو، یہ ہے انفرادی دعوت و تبلیغ. جو بھی کسی بھی تبلیغی ادارے کے لیے اور کسی بھی انقلابی جماعت کے لیے اس کی توسیع کی ریڑھ کی ہڈی یہی ہے کہ ہر فرد اپنے آپ کو داعی سمجھے، ورنہ تو اجتماعی نشر و اشاعت کے دھندے ہوتے رہیں گے، وہ اوپر اوپر جو ہے وہ ایک اثر قائم ہو جائے گا لیکن حقیقی توسیع نہیں ہوگی اس تنظیم یا جماعت کی، جب تک کہ خالص انڈیویجول لیول پر ہر فرد جو ہے وہ الاقرب فالاقرب کی تدریج اور الدین و النصیحہ کی روح کے ساتھ داعی نہیں بن جاتا. البتہ عامت الناس، تمام نوع انسانی کو دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری امت مسلمہ پر بحیثیت مجموعی عائد ہوتی ہے، وہی کنتم خیر امت اخرجت للناس اور وکذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، یہ کلیکٹو ریسپانسبلٹی ہے. اس کے ضمن میں ہمارے نزدیک اہم ترین کام یہ ہے کہ جاہلیت قدیمہ کے باطل عقائد و رسوم اور دور جدید کے گمراہ کن افکار و نظریات کا مدلل ابطال کیا جائے. دو جاہلیتیں ہیں اس وقت، ایک جاہلیت قدیمہ کے عقائد اور رسوم، یہ بدعات ہیں اور یہ بت پرستی جس نے اب قبر پرستی کی شکل اختیار کر لی ہے، وہ تو شکل بدلی ہے، تھوڑا فرق تو کچھ نہیں ہے اس میں، وہ دیویوں دو دیوتاؤں کا کانسیپٹ تھا، اب اولیاء اللہ کا کانسیپٹ ہے. اسی طرح وہ حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، اسی طرح ان کو پکارا جا رہا ہے، چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں. اس اعتبار سے وہ تو جاہلیت قدیمہ ہے جو چلی آ رہی ہے صرف بھیس بدل کر. ایک ہے جاہلیت جدیدہ، یہ ہے یہ مغرب کا وہ جو ہمارا نشت ثانیہ کا سارا مضمون ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہاں آ کر یہ اس نشت ثانیہ کے ساتھ یہ انٹرلنک ہو گیا، جیسے کپلنگ ہوتی ہے دو ڈبے جو ریل گاڑی کے ہیں ان کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں. تو ایک وہ کام تھا، وہ چلا تھا آسمان سے زمین کی طرف، ایک یہ ہے جو زمین سے اٹھ کر اوپر آ رہا ہے، افراد کی ذمہ داریاں جس میں اوپر ہے وہ معاملہ کے بحثیت مجموعی امت مسلمہ کی حیثیت سے ذمہ داریاں ہماری کیا ہیں، فرض سے ایک پوری امت کی طرف. لیکن یہ انٹر لاکڈ ہے کہ یہاں بھی یہ ہے کہ دور جدید کے گمراہ کن افکار و نظریات کا مدلل ابطال کیا جائے اور حیات انسانی کے مختلف پہلوؤں کے لیے کتاب و سنت کی ہدایت و رہنمائی کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا جائے تاکہ ان کی اصلی حکمت اور عقلی قدر و قیمت واضح ہو اور وہ شکوک و شبہات رفع ہو جو اس دور کے لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں. یہ سارا فلسفہ وہ ہے وہ نشأۃ ثانیہ کا جس میں کہ وہ پورا کا پورا فکر جو ہے وہ موجود ہے کہ ایک عظیم انقلاب علمی سطح پر اس کے لیے تحریک, اس کے لیے بے چین روحوں کو تلاش کرنا, ان کی تربیت, پھر ان میں وہ درجہ بندی, یہ سارے کام جو ہیں وہ یہاں پر اس میں آئے. اور وہاں پر ذکر تھا آپ کو یاد ہے کہ ایک دعوت عمومی کا, دعوت و تبلیغ کا, عمومی دعوت و تبلیغ کا ایک ادارہ قائم ہو جو لوگوں کو تجدید ایمان, تجدید عہد اور توبہ کی دعوت دے, اور جو لوگ اس کی طرف متوجہ ہو ان کے انفرادی کردار اور اخلاق کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ان پر اس کام کی اہمیت کو واضح کرے کہ جب تک کہ یہ وہ علمی سطح پر دین کا یہ کام نہیں ہوگا تو یہ عالمی سطح پر اسلام کے غلبے کی شکل ممکن نہیں. تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس میں جتنی وضاحت کے ساتھ اس سیکنڈ لیول کی بات آئی ہے, اگرچہ موجود ہے نصرت و اقامت دین, لیکن یہ کہ اتنی وضاحت کے ساتھ اس میں وہ چیز نہیں تھی, اور وہ میں بیان کر چکا ہوں. سن 81 کا بھائی امیر صاحب کہہ رہے ہیں اس کی اور مزید توثیق ہو جائے گی, جس کے بعد پھر ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ قرارداد تاسیس یہ ہمارے لٹریچر کا مستقل جز رہے گی, اس کی توضیحات جو ہے یہ ہمارے لیے ڈائریکٹو اصول ہے, یہ برقرار ہے, لیکن یہ کہ اس میں یہ بات جو ہے صراحت کے ساتھ اپنے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ اس میں وہ جو تیسرا لیول ہے فرائض کا, ٹاپ موسٹ لیول, اس کے اعتبار سے کمی موجود ہے, اور اس کا وہ خاص پس منظر ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا. اب ذرا تیزی کے ساتھ ہم اس کی توضیحات کو پڑھ لیں گے. یہ تو تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را, گاہے گاہے باز خان یہ قصہ پاری نہ را. بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کو ہم تازہ کر لیں, بسا اوقات خود ہم چونک جاتے ہیں کہ واقعی اس معاملے میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے یا اس معاملے میں ہمارا بھی عمل غیر متوازن ہو رہا ہے. تو بار بار اس کو پڑھ لینا, پھر اگر یہ خیال ہو کہ ہم نے غلط بات کہی تھی تو اس کی اصلاح کیجئے, علل اعلان کیجئے, اور اگر یہ خیال ہو بات صحیح تھی ہم غلط ہو رہے ہیں تو اپنے عمل کی اصلاح کیجئے. اس اعتبار سے بار بار نظر دوڑاتے رہنا بہت ضروری ہے. قرارداد میں جن امور کی وضاحت کی گئی ہے ان میں اولین اور اہم ترین امر یہ ہے کہ ہمارے نزدیک دین کا اصل مخاطب فرد ہے, اسی کی اخلاقی اور روحانی تکمیل اور فلاح و نجات دین کا اصل موضوع ہے, اور پیش نظر اجتماعیت اصلا اسی لیے مطلوب ہے کہ وہ فرد کو اس کے اصل نصب العین یعنی رضا الہی کے حصول میں مدد دے. اس تصریح کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی, اب دیکھیے وہ پس منظر آ رہا ہے اس میں, کہ ماضی میں مسلمانوں کو ان کی یہ ذمہ داری تو بالکل ٹھیک یاد کرائی گئی کہ جس دین کے وہ مدعی ہیں اسے دنیا میں عملاً قائم کرنے کی سعی و جہد بھی ان پر فرض ہے, اور یہ کہ دین محض ذاتی عقائد اور کچھ مراسم عبودیت یعنی انسان اور رب کے مابین پرائیویٹ تعلق کا نام نہیں ہے, بلکہ وہ انسان کی پوری انفرادی و اجتماعی زندگی کو اپنے احاطے میں لینا چاہتا ہے. لیکن ان امور پر اس قدر زور دیا گیا کہ بندے اور رب کے مابین تعلق کی اہمیت اور افراد کی اپنی عملی اخلاقی اور روحانی ترقی نظر انداز ہوتی چلی گئی. آئندہ جو کام پیش نظر ہے اس کے اصول و مبادی میں یہ نقطہ بہت زیادہ قابل لحاظ رہے گا کہ ایک مسلمان کا اصل نصب العین صرف نجات اخروی اور رضا الہی کا حصول ہے, اور اس کے لیے اسے اصل زور اپنی سیرت کے تطہیر و تزکیے اور اپنی شخصیت کی تعمیر و تکمیل پر دینا ہوگا, جس سے تعلق مع اللہ اور محبت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہوتا رہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ اخلاص پیدا ہوتا چلا جائے. دین کی تائید و نصرت و شہادت و اقامت یقیناً فرائض دینی میں سے ہیں, لیکن ان کے لیے کوئی ایسی اجتماعی جد و جہد ہرگز جائز نہیں ہے جو افراد کو ان کے اصل نصب العین سے غافل کر کے انہیں محض ایک دنیاوی انقلاب کے کارکن بنا کر رکھتے. چنانچہ پیش نظر اجتماعیت میں اولین زور افراد کی دینی و اخلاقی تربیت پر دیا جائے گا, اور اس امر کا خصوصی اہتمام کیا جائے گا. یہ الفاظ اسی قرارداد کے اب آ رہے ہیں کہ اس کے تمام شرکاء کے دینی جذبات کو جلا حاصل ہو, ان کے علم میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے, ان کے عقائد کی تصحیح و تطہیر ہو, عبادات اور اتباع سنت سے ان کا شغف اور ذوق و شوق بڑھتا چلا جائے, عملی زندگی میں حلال و حرام کے بارے میں ان کی حس تیز تر اور ان کا عمل زیادہ سے زیادہ مبنی بر تقویٰ ہوتا چلا جائے, اور دین کی دعوت و اشاعت اور اس کی نصرت و اقامت کے لیے ان کا جذبہ ترقی کرتا چلا جائے. دینی جذبات کے جلا کے لیے قرآن مجید کی بلا ناغہ تلاوت ما تدبر، سیرت نبوی اور سیر الصحابہ کا مطالعہ، مجالس واعظ کا انعقاد، باہمی مذاکرہ آخرت اور مضامین موعظت پر مشتمل آسان لٹریچر کی اشاعت پر زور دیا جائے گا۔ اس آسان لٹریچر کی اشاعت میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ علم میں مسلسل اضافے کے لیے عربی زبان کی تحصیل کی عام ترغیب اور اس کا اہتمام، قرآن حکیم اور حدیث نبوی کے باقاعدہ حلقہ درس کا قیام، اور جاہلیت قدیمہ و جدیدہ پر اسلام کے نقطۂ نظر سے تنقیدی کتب کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا جائے گا۔ مندرجہ بالا دونوں امور سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ جاہلیت قدیم و جدید دونوں کے اثرات قلوب و اذہان سے محو ہو، عقائد کی تصحیح و تطہیر ہو، اور صحیح اسلامی عقائد کی تخم ریزی و آبیاری ہو سکے۔ شرکائے تنظیم کے دینی جذبات کے جلا اور علم میں اضافے کا براہ راست اثر عملی زندگی پر پڑے گا، اور ان کی زندگیوں میں دینی تبدیلی عملاً پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن اس میدان میں اس امر کی شدید ضرورت ہوگی کہ اس بات کی کڑی نگرانی کی جائے کہ یہ تبدیلی ہمہ جہتی ہو اور اعمال انسانی کے مختلف گوشوں میں متناسب انداز میں ظہور پذیر ہو۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اصل میں کچھ لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے مزاج مختلف بنائے ہیں، اس اعتبار سے تو ہمیں صحابہ کرام کے مزاجوں میں بھی فرق و تفاوت نظر آتا ہے۔ مثلا حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص بہت زیادہ عابد اور زاہد تھے، کسی کو انفاق کی طرف زیادہ توجہ تھی، اور انفاق کرے گا جب کمائے گا تو کرے گا نا، تو وہ گویا کہ کاروبار میں اس میں اس میں خوب لگے رہتے تھے، لیکن پیسے سے محبت نہیں تھی کہ پیسہ اپنے کام کے لیے لگا رہے ہو، پیسہ دین کے لیے لگا رہے ہو، تو ظاہر بات ہے ان کا وہ پھر عبادت اور زہد کا وہ عالم نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان ہو، حضرت عبد الرحمان ابن عوف ہو، یہ اس مزاج کے لوگ تھے۔ تو مختلف مزاج ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں۔ ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است، اور اے ذوق اس چمن کو ہے زیب اختلاف سے، اس درجے میں تو بات صحیح ہے، لیکن بہت پیتھولوجیکل بھی ہو جاتا ہے، یعنی بیماری کی حد تک، کہ اگر صرف ایک پہلو بڑھتا چلا جا رہا ہے، کارکن تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کارکن بن گئے لیکن عبادات سے شغف نہیں، یا عبادات میں تو بہت زور ہو رہا ہے لیکن وہ جذبہ اب رہا ہی نہیں، انقلابی ختم ہی ہو گیا، تو وہ تو پھر بہت سے صوفی اور خانقاہیں ہیں، بہت آباد ہیں، پھر ہم نے کیا کیا، کیا تیر مارا ہم نے، تو بڑے بڑے عابد و زاہد موجود ہیں اور عابد و زاہد پیدا کرنے والی فیکٹریاں چل رہی ہیں، تو ہمیں تو اصل میں وہ چاہیے توازن، کہ نہ یہ پہلو کم ہو نہ وہ پہلو کم ہو۔ جب تک یہ شکل نہیں ہوگی، اس وقت در حقیقت ہم اپنی منزل مقصود کی طرف پیش قدمی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ عبادات میں ذوق و شوق، معاملات میں احتیاط و تقویٰ، اور دعوتی و تنظیمی سرگرمیوں میں شغف اور دلچسپی متناسب انداز میں بڑھے۔ یہ صورتحال کے جلسوں کے انعقاد کے ضمن میں تو پابندی بھی ملحوظ رہے اور جوش و خروش کا بھی مظاہرہ کیا جائے، لیکن نماز باجماعت کی پابندی گراں محسوس ہو اور نوافل سرے سے خارج از بحث ہو جائیں، دین کی نصرت و حمایت کا جذبہ تو ترقی کرتا چلا جائے لیکن تزکیہ باطن کی طرف توجہ نہ دی جائے، یا سنت نبوی کی حجیت اور اہمیت پر دلائل تو ازبر ہو لیکن خود اپنی زندگی میں اتباع نبوی کی جھلک نظر نہ آئے۔ نہ صرف یہ کہ افراد کے حق میں سب میں قاتل ہے، بلکہ خود اجتماعیت کے لیے بھی سخت مضر اور مہلک ہے۔ یہاں بھی دیکھیے ایک رخ ہے جو سامنے آ رہا ہے، اس لیے کہ وہ دودھ کے جلے ہوئے اور وہ سانپ کے کاٹے ہوئے ہیں سب کے سب، حالانکہ دوسرا پہلو بھی اس کا ہے کہ یہ زہد اور عبادت اور یہ اور وہ اور سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن نہ نظم جماعت کے پرواہ ہے، نہ کوئی ایکٹیویٹی ہے، نہ اس کے، تو پھر وہ کاہے کے لیے، پھر تنظیم بنائی کاہے کے لیے، پھر تو یہ لوور لیول پہ خانقاہیں موجود ہیں، وہ کام ہو رہے ہیں اور وہ لوگ اسپیشلائزڈ ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، ان کی ساری عمر انہی کاموں کے اندر لگی ہے، اس کو انہوں نے سائنسز کی حیثیت سے مدون کیا ہوا ہے باقاعدہ، اس کے اسباق معین کیے ہوئے ہیں، ان کے درجہ بندی ہے، سب کچھ ہے، تو پھر وہاں جائیے۔ یہ دوسرا رخ بھی ہے، لیکن یہاں وہ دوسرا رخ نہیں آیا، اس لیے کہ لوگ جو جمع ہوئے تھے اس قرارداد کے لیے، ان کے ہاں یہ دوسرے کا تو سوال ہی نہیں تھا نا، وہ تو اصل میں وہ ساری جو تھی پیچھے جو انہوں نے جو یعنی جس تجربے کی تلخی تھی وہ اس پہلو سے تھی۔ لہذا اس امر کی کڑی نگرانی ضروری ہوگی کہ شرکاء میں عبادات سے شغف، اتباع سنت کا جذبہ، معاملات میں حلال و حرام کی حدود و قیود کی پابندی، اور دعوتی و تنظیمی سرگرمیوں سے دلچسپی توافق و تناسب کے ساتھ بڑھے۔ خصوصاً یہ احتیاط تو انتہائی لازمی ہوگی کہ پیش نظر اجتماعیت کے تنظیمی ڈھانچے میں جو لوگ آگے آئیں وہ تیزی اور مستعدی اور نفاست اور باقاعدگی سے کام کرنے کی صلاحیت کے اعتبار سے چاہے کسی قدر تہی دست ہو، عبادات اور اتباع سنت کے ذوق و شوق سے ہرگز تہی دامن نہ ہو. وہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت صحیح ہے، یہ اس لیول کے اوپر دیکھنا چاہیے، ورنہ وہ پیس میکر پھر بن جاتے ہیں معاملے میں. شرکائے جماعت میں مندرجہ بالا تبدیلیاں یا بالفاظ دیگر ان کے نفوس کے تزکیے اور ان کی شخصیت کی دینی تعمیر کے لیے جہاں ذہنی اور علمی رہنمائی اور فکری تربیت لازمی و لابدی ہے، وہاں عملی تربیت اور تاثیر صحبت کا مؤثر اہتمام بھی ضروری اور ناگزیر ہے. اس غرض کے لیے مختلف مقامات پر تربیت گاہوں کا سلسلہ بھی شروع کیا جا سکتا ہے، اور ایک ایسی مرکزی تربیت گاہ کا قیام بھی عمل میں لایا جا سکتا ہے جس میں مختلف مقامات کے رفقاء گروپس کی صورت میں شریک ہو اور ایک مقررہ میعاد میں انہیں قرآن و حدیث کے منتخب حصص کا درس بھی دیا جائے، اور ایک ایسی دینی فضا بھی مہیا کی جائے جس میں ان کے دینی جذبات بھی اثر نو تر تازہ ہو اور ایک خالص اسلامی زندگی بسر کرنے کا عملی تجربہ بھی حاصل ہو جائے. اس معاملے میں بہت عرصے سے سوچ سوچ کر بالآخر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سال ہمارا وہ تربیت گاہوں کا نظام کچھ چلا ہے، وہ بھی کچھ چلا ہے، ابھی جس طرح اس کو آنا چاہیے مومنٹم میں ابھی نہیں آیا. ہمارے ہاں جو یہاں پر قرآن اکیڈمی کے تحت جو بھی پروگرام ہوئے ہیں ان میں تدریس کا پہلو جو ہے وہ بہت زیادہ بھاری تھا، دوسری چیزیں اس کے اندر بالکل ہی یعنی توجہ ان پر ہو ہی نہیں سکی، اس لیے کہ باقاعدہ عربی زبان، اس کی گرامر، اس کے گھوٹے، اس کا چکر، اس کے امتحانات، وہ تو در حقیقت اس پہلو سے تھا، اور چونکہ تھوڑے وقت کے اندر وہ کام کرنا بھی ضروری تھا، لوگ نکل کر آئے تھے پروفیشن سے، کچھ کو ہم وظیفے بھی دے رہے تھے، 1000 روپے 800 روپے، بعض حضرات کو اس سے زیادہ دیا ہے تاکہ وہ جو بھی حالات ان کے ہیں خاص اس کے اندر ان کے لیے کوئی ممکن ہو سکے یہ 2 سال نکالنا یا 1 سال نکالنا، تو لہٰذا وہاں پر یہ نہیں ہوا. اب یہ تربیتوں کے اندر اس دوسرے پہلو کو زیادہ جو ہماری تربیت گاہیں ہیں جو منتظم اور مبتدی کی، اس میں اس دوسرے پہلو کو جو کم وہاں رہ گیا ہے اس کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں. قرارداد کے بنیادی نکات میں سے دوسرا اہم اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ دعوت کے سمن میں ہمارے نزدیک الدین و النصیحہ کی روح اور الاقرب فالاقرب کی تدریج ضروری ہے. پیش نظر اجتماعیت لازماً یہ چاہے گی کہ اس کا ہر شریک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں داعی اللہ اور اپنے ماحول میں حسب مقدور و صلاحیت اور بقدر ہمت و استطاعت ہدایت کا ایک روشن چراغ بن کر رہے. یہ الفاظ کچھ زیادہ ہی اونچے ہیں لیکن بہرحال یہ کہ میں نے عرض کیا نا کہ اگر کہیں بھٹی ہے تو حرارت پھیلے گی، تو جب تک کچھ نہ کچھ حرارت ہم اپنے اندر جمع نہیں کریں گے ہمارے وجود سے وہ حرارت ماحول میں سرایت نہیں کر سکتی، اور اس کی شخصیت پر بحیثیت مجموعی داعیانہ رنگ غالب ہو جائے، اور اس کا ایک جو ہوتا ہے یوں سمجھئے کہ انڈیکس وہ دھن ہے، دھن سوار ہو جائے، بچانا ہے. جیسے کہ اب دیکھیے اس کی مثال میں دے رہا ہوں، کسی گھر میں آگ لگی ہوئی ہو تو جس طرح دیوانہ وار آدمی کوشش کرتا ہے اس کو بچا لوں، اس کو بچا لوں، یہ نکال لاؤں، وہ نکال لاؤں، اس لیے کہ آگ لگی ہوئی. اگر ہمیں معلوم ہو کہ وہ جہنم ہے اور اس میں یہ میرے اعزاء اور اقربا یہ دوڑے جا رہے ہیں تو آدمی دیوانہ وار جائے گا لب کے کار، کسی کا کپڑا گھسیٹ رہا ہے، کسی کو کسی طریقے سے. حضور نے یہی مثال دی ہے، میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ ہے، تم اس میں گر پڑنا چاہتے ہو اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں. یہ انداز جو ہے، یہ دھن اگر نہیں ہے تو پھر وہ کوئی سیاسی سا تصور ہے، کوئی ایک مشغلے کے طور پر آدمی نے کچھ کام اختیار کر لیا ہے. اس دھن کی ایک، اس کی ایک کیفیت، اس کا ایک رنگ، اس کی ایک جھلک جو ہے نظر آنی چاہیے. اس دعوت کا اصل محرک ابنائے نو کی ہمدردی اور نصف و خیرخائی کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اس میں نہ تو اپنی شخصیت کی نمود کا کوئی شائبہ شامل ہونا چاہیے نہ طلب جاہ کا، حتیٰ کہ اللہ، رسول اور شریعت کی وفاداری کے جذبے کے تحت اگر کبھی کسی فرد، گروہ یا ادارے پر تنقید کی نوبت آ جائے تو اس میں بھی ہمدردی اور دلسوزی غالب رہے اور ذاتی رنجش یا انتقام نفس کا کوئی شائبہ نہ پیدا ہونے پائے. اس سلسلے میں یہ وضاحت بہت ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے کا مجموعی مزاج اگرچہ دین سے بہت دور جا چکا ہے اور اس اعتبار سے انتہائی اصلاح طلب ہے، لیکن دعوت و اصلاح کے عمل میں دو حقائق کا لحاظ بہت ضروری ہے. ایک یہ کہ یہ معاشرہ ایک مجموعی اکائی ہے اور اس کے تمام طبقات میں انحطاط سرایت کر گیا ہے. اس اعتبار سے اس کے مختلف طبقات میں کمیت کا تھوڑا بہت فرق چاہے ہو، یعنی کوانٹیٹیو ڈفرنس، کوئی بنیادی امتیاز موجود نہیں ہے. کچھ لوگ یہ کہ کچھ تھوڑی بہت نماز روزے کی شکل کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ بلیک مارکیٹنگ ہے اور سود خوری ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو وہ ذرا مذہبی لوگ نظر آتے ہیں. حقیقت میں تجزیہ کیجیے تو ویلیوز تو وہی ہے. کچھ لوگ یہ ہے کہ ذرا اس پالے سے ادھر کھڑے ہیں، کچھ شراب پیتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں، لیکن یہ کہ در حقیقت اگر ریشو پروپورشن ہمارے ایک تصورات بن گئے ہمارے ذہن میں، شراب 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 اور زنا زنا، لیکن سود کیا ہے جی، وہ تو چلتا ہی ہے، اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے ہمارے کانسیپٹ، یہی کانسیپٹ جن کو بدلنے کے لیے تمثیلیں لانی پڑتی ہیں. اگر کہا کہ غیبت ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، تو اصل میں اس ریشو پروپورشن ہی کو تو واضح کرنا ہے کہ بظاہر تو پتہ ہی نہیں چلتا تو برا کام ہم کر رہے ہیں. اس طرح سود کے لیے وہ مثال، محض زنا نہیں، ماں سے بدکاری، اور وہ بھی اس سے بھی 100 گنا زیادہ 70 گنا زیادہ. یہ ساری ریشو پروپورشن اس کی وجہ سے. تو فرق ہمارے ہاں اس وقت 19-20 کا ہے، کہیں 19-20 ہے، کہیں 20-21 ہے، اللہ اللہ خیر. اور دوسرا یہ کہ انحطاط براہ راست نتیجہ ہے جذبات ایمانی کے ضعف اور کتاب و سنت کے علم کی کمی کا. ایمان کمزور ہے یا ایمان کی رمق ہے تو تصور غلط ہے، دین کا تصور یہ ہی نہیں، دین کا تصور ہی نماز روزے کی حد تک ہے. تو ظاہر بات ہے کہ وہ ایمان تو ایک ڈرائیونگ فورس ہے نا، ایک جذبہ ہے، وہ جذبہ جو ہے وہ حرکت میں تو لائے گا تصور کے مطابق آدمی. تو دو چیزیں، جذبات ایمانی میں ضعف اور کتاب و سنت کے علم کی کمی کا. اس میں دین دشمنی کا عنصر چند ایسی استثنائی صورتوں کے سوا موجود نہیں ہے، جو اگرچہ بجائے خود تو بہت خطرناک ہیں اور ان سے خبردار رہنے کی بھی ضرورت ہے. تاہم مجموعی اعتبار سے ہمارے معاشرے کے عام بگاڑ کا اصل سبب دین دشمنی نہیں بلکہ دین سے لا علمی ہے. یہ دور جو ہے خاص طور پر صدر ایوب صاحب کا تھا. اس زمانے میں جماعت اسلامی تو پیش پیش تھی اور باقی مذہبی عناصر بھی، وہ مذہبی کیمپ کا جو تصور تھا وہ جو بن گیا تھا اس نے شکل ایسی پیدا کر دی تھی کہ ساری برائی اسی شخص میں ہے، بس یہ ہٹا تو پھر تو یہ ملک تو جنت ہو جائے گا. تو یہی ہے بس، مس کی گانٹھ اسی کے اندر ہے، جو بھی کچھ ہے یہ دین کے دشمن ہے، دین کے یہ ہے. اسی کی وہ نفی ہے اس مضمون میں جو آپ نے پڑھا ہوگا اپنے طور پر اسلام اور پاکستان کے درمیانی حصے میں. یہ تصور غلط ہے، وہ بھی کوئی دین کا دشمن ہی، البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کی تعلیم جس طریقے سے ہوئی، جس ماحول میں پلا بڑھا، اب اس کے کچھ تصورات ہیں. اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو مختلف نظریات رکھنے والے لوگ موجود ہیں، ان کے سامنے بھی دین کی وہ پہلو آیا ہی نہیں. وہ سوشل جسٹس کا معاملہ دین میں بھی ہے، آیا ہی نہیں، لہذا وہ سوشلزم کی طرف جاتے ہیں یا کسی اور چیز کا نعرہ لگاتے ہیں. تو اکثر و بیشتر جو ہے ہمارے ہاں دین دشمن ہی نہیں ہے بلکہ دین کے علم کی کمی یا جذبہ ایمانی کا ضعف ہے. حکومت اس معاشرے کا جامع عکس اور ارباب اقتدار اس کا اہم جزو ہے. ان کو اپنی اہمیت اور معاشرے میں اثر و نفوذ کی قوت و صلاحیت کے اعتبار سے دعوت و تخاتم میں اولیت تو دی جا سکتی ہے اور دی جانی چاہیے، لیکن انہیں دین کا دشمن قرار دے کر ان کے خلاف نفرت و عداوت کے جذبات پیدا کرنے کے لیے عوام کے دینی جذبے کو مشتعل کرنا، درا حالے کہ خود عوام کی ایک عظیم اکثریت کا حال دین سے بے خبری اور عملی بوجھ کے اعتبار سے خود کم و بیش وہی ہے جو اصحاب قوت و اختیار کا نہ ان کی خیر خواہی ہے نہ خود دین کی خیر خواہی ہے. انہیں سنگل آؤٹ کر لینا، ان کے اوپر جو ہے نشانے بازی ہو رہی ہے اور توپیں داغی جا رہی ہیں، اور لیکن جب معاشرہ عام لوگ وہ سب اسی کے رنگ کے اندر لگے ہوئے ہیں، اب ان کے مذہبی جذبے کو ایکسپلائٹ کر کے سیاسی تحریکیں چلائی جا رہی ہیں، یہ اس دور کی تحریر ہے. آپ نے گھسیٹ لی ٹانگ ایوب خان کی، بعد میں کون آیا؟ اچھا اس کی ٹانگ گھسیٹ لی، پھر کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ اب ٹانگ گھسیٹ لے فرض کیجئے موجودہ حکومت کی، جواب میں کیا نتیجہ آئے گا؟ وزیر اعظم کون بنیں گے؟ کس کے ہاتھ میں حکومت آئے گی؟ سب سے بڑی طاقت مسلم لیگ ہے، وہی مسلم لیگ ہے جس کے سینٹ کے اندر اٹکا رہا یہ شریعت بل پاس نہیں ہوا، جنیجو صاحب نے کہا لندن میں کہ میرے ہوتے ہوئے کبھی پاس نہیں ہو سکتا، جیتے جی پاس نہیں ہو سکتا. اب وہ شریعت بل کے حوالے سے تنقید موجودہ حکومت پر، یہ ہے سیاسی ہتھنڈے. تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ اس پس منظر میں تاریخ نے پھر اپنے آپ کو دہرا کر یہی لاکڑا کیا ہے. رہا اقتدار کے حصول کی خاطر برسر اقتدار طبقے کے مخالف و معاند کی حیثیت اختیار کرنا، تو یہ ہمارے نزدیک دینی نقطۂ نگاہ سے نہایت مضر ہی نہیں، سخت مہلک ہے، جس سے کلی اجتناب لازمی و لابدی ہے. ہمارے نزدیک ائمت المسلمین اور عامتہم دونوں ہی نسخ و خیر خواہی کے برابر مستحق اور دعوت و اصلاح کے یکساں محتاج ہیں. الدین و النصیحہ قیل لمن یا رسول اللہ قال للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمت المسلمین و عامتہم. باقی معاند بن کر آنا، مد مقابل بن کر آنا، اختیار کے اور حکومت کے طالب بن کر کھڑے ہو جانا، اس کے لیے پھر تنقیدیں ان پر کرنا، یہ تو در حقیقت دین کے مزاج سے بالکل ہی بعید ہے. یہاں یہ تصریح بھی ضروری ہے کہ ہمارے دانش میں انتخابات کے ذریعے عمومی اصلاح کا نظریہ نری خام خیالی پر مبنی ہے. بحالات موجودہ تو اس امر کا سرے سے کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ انتخابات کے ذریعے اصلاح کی امید کی جائے. ویسے بھی ہماری رائے میں انتخابات میں دوسری جماعتوں کے مخالف و مقابل کی حیثیت سے شرکت دعوت و اصلاح کے صحیح نہج کے منافی ہے، اور اس سے قبول حق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. داعی کے قلب میں اپنے ابناء نو کے لیے جس ہمدردی اور نصح و خیرخواہی کا ہونا لازمی ہے، اسی کا ایک اہم مظہر رافت و رحمت اور شفقت و رقت کا وہ جذبہ ہے جو ابناء نو کو تکلیف اور مصیبت میں دیکھ کر اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور عملی زندگی میں خدمت خلق اور ایثار و انفاق کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے. دعوت دین اور خدمت خلق کا ایسا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ ایک کو دوسرے سے علیحدہ کرنا ممکن نہیں، بلکہ بلا خوف تردید یہ کہا جا سکتا ہے کہ دین کا وہ داعی جو خادم خلق نہ ہو اپنی دعوت میں دولت اخلاص سے محروم ہے. اس لیے کہ دعوت بھی تو اسی لیے دینی ہے کہ ان کی فلاح مقصود ہے، ان کی خیرخواہی مقصود ہے، ان کی بھلائی مطلوب ہے. جب دعوت کی اصل روح جو ہے الدین و النصیحہ ہے، تو اگر آپ کو اس کا اندیشہ ہے کہ یہ عذاب الہی کا نوالہ نہ بن جائے، اس لیے آپ اسے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، تو اس وقت اگر وہ بھوک کے عذاب میں مبتلا ہے اور آپ کو اللہ نے اگر وسعت دی ہے اور مقدرت دی ہے کہ آپ اس کی بھوک کے علاج کا کر سکیں، بداوا کرنا چاہیے، ورنہ ایک کنٹرڈکشن ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے آپ اس کے خیر خواہ نہیں ہیں، اور آپ دعوت جو دے رہے ہیں وہ کوئی اپنی دھونس جمانے کے لیے دے رہے ہیں اور اپنی شہرت کے لیے دے رہے ہیں. اس ضمن میں یہ فرق البتہ ضرور پیش نظر رہنا چاہیے کہ خدمت خلق کی اجتماعی اسکیموں کو زیر عمل لانا بالکل دوسری بات ہے، اور افراد میں خدمت خلق کے جذبے کا پیدا ہونا اور بڑھنا بالکل دوسری چیز ہے. وہ چندے جمع ہو جائیں اور بہت سی کھالیں جو ہے جمع کر کے وہ لاکھوں روپے ہو جائیں، اس سے ادارہ کھول دینا، یہ بالکل دوسری شے ہے. بہرحال اپنی جگہ یہ بھی کام ہے، لیکن یہ میرے نزدیک انقلابی جماعتیں کبھی یہ کام نہیں کیا کرتی. یہ تو اسی سیاسی جماعت کا پیج ہے، لازمی وہ ایک نیک نامی حاصل کر کے ووٹوں کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر ایک جو نرمی پیدا کرتے ہیں. باقی یہ ہے کہ ایک ہے ایک فرد خود اپنی زندگی میں انفرادی سطح پر ایثار کرتے ہوئے خدمت خلق کر رہا، وہ ہے بات جو یہاں پر جس کا کہ ذکر ہے. خدمت خلق کی اجتماعی اسکیموں کی اہمیت اپنی جگہ کتنی بھی مسلم ہو، دعوت دین کے نقطہ نظر سے اصل مطلوب افراد کے قلوب میں شفقت و رحمت کے جذبے اور عمل میں ایثار و انفاق کی کیفیت کا ظہور ہے، پیش نظر اجتماعیت میں اصل زور انشاءاللہ اسی پر دیا جائے گا. دعوت کے ضمن میں دوسری اب بات یہ ہے کہ اس کا تخاطب لازماً ایک تدریج کے ساتھ داعی کے اپنے نفس سے شروع ہو کر علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جیسے حضور فرمایا کرتے تھے اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، میں اپنے نفس کو بھی وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی. وہی وصیت اوسا اوسا یوسی اور وسا یوسی، وسا بہا ابراہیم و بنی و یعقوب، اور اوسی کم میں تمہیں بھی وصیت کر رہا ہوں، وہ نفسی اور اپنے نفس کو بھی. یہاں سے شروع ہو کر اپنے اہل و عیال کو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے، اور کلب قبیلے وانذر عشیرتک الاقربین، خبردار کرو اپنے قریبی رشتہ داروں کو، سے ہوتے ہوئے اپنی قوم یا قوم عبد اللہ، اور پھر پوری نوع انسانیت لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تک پہنچنا چاہیے. ہمارے نزدیک یہ صورت کے داعی اپنے آپ کو بھول جائے اور بر و تقویٰ کی ساری دعوت دوسروں کو دیتا رہے. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، یا اپنے خاندان اور کنبے قبیلے کو تو بھول جائے اور دور دراز کے لوگوں میں ہدایت کی سوغات بانٹنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو. نہایت خطرناک برس کی علامت ہے. دعوت کے عمل کا صحیح نہج یہ ہے کہ الاقرب فل اقرب کے اصول پر آگے بڑھے، اور جس سے جتنی قربت اور محبت دائی کو ہو دعوت و تخاطب میں اسی قدر اسے مقدم رکھا جائے. اس سلسلے میں یہ خیال البتہ صحیح نہ ہوگا کہ ایک مرحلے کی تکمیل کے بعد ہی دوسرا مرحلہ شروع کیا جائے. مطلوب صرف یہ ہے کہ دعوت کے عمل کو ایک فطری تدریج اور حسین تناسب کے ساتھ اپنی ذات، اہل و عیال، کنبے قبیلے اور پھر عوام الناس تک بڑھنا چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے سمجھ لیا آپ نے؟ مثلا حضور اگر یہ طے کر لیتے کہ جب تک میرے سارے چچا ایمان نہ لائے میں کسی اور کو دعوت کیسے دوں، تو وہ تو چچاؤں میں سے نہیں ایمان لایا. ابو لہب تو ایمان نہیں لایا مرتے دم تک، ابو طالب بھی بہرحال ساتھ دیا ہے لیکن ایمان تو نہیں لایا، حمزہ بھی ایمان لائے ہیں تو سنچھے میں، اور عباس ایمان لائے ہیں تو وہ تو غالباً غزوہ بدر کے بعد، یا اگر پہلے لائے ہوئے بھی تھے تو چھپایا ہوا تھا اپنے آپ کو، ورنہ تو وہ یعنی کفار کے ساتھ آئے تھے اور اسیران جنگ میں تھے غزوہ بدر میں. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اس طرح سے جب تک نہ ہو جائے، بھائی اگر ہے سب بھائی نہ آئے تو آپ آگے نہ بڑھیں، نہیں، آپ کی طرف سے تدبیر یہی ہونی چاہیے. باقی تو یہ کہ جس کے اندر وہ مادہ ہے، استعداد ہے، وہ آئے گا، باقی نہیں آئے گا. لیکن یہ کہ اس سب کو پھلانگ کر آدمی جو ہے دور دراز دعوت اور تبلیغ ہو رہی ہے، تو یہ تو سنت نبوی ختم نہیں. اس سلسلے میں ہمیں اپنی اولاد اور فی الجملہ نئی نسل کے بارے میں خصوصی توجہ اور اہتمام سے کام لینا ہوگا، اور اس کے لیے ان کے بارے میں ہم حدیث نبوی کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ الی الآخر کی روح سے براہ راست مسئول اور ذمہ دار ہیں. اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کا یہ اہتمام ذاتی و انفرادی بھی ہوگا، اور جہاں جہاں ممکن ہوگا اور وسائل دستیاب ہو سکیں گے اس امر کی سعی بھی کی جائے گی کہ ایسے مدارس اپنے اہتمام میں قائم کیے جائیں جن میں نئی نسل کے قلوب و اذہان میں ایمان کی تخم ریزی و آبیاری اور اخلاقی و عملی تربیت کا بندوبست کیا جا سکے. وسائل دعوت کے ضمن میں کوئی تعین غیر ضروری ہے. حسب صلاحیت و استعداد انفرادی و نجی گفتگو، خطاب ہائے عام، خطبات جمعہ اور درس قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف اور نشر و اشاعت کے تمام جدید طریقوں کو اختیار کیا جا سکتا ہے. قرارداد کا تیسرا اہم نقطہ عامت الناس کو دین کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری سے بحث کرتا ہے، جو امت مسلمہ پر بحثیت مجموعی عائد ہوتی ہے. ہمارے نزدیک انذار و تبشیر، دعوت و تبلیغ اور شہادت حق علی الناس کی جو ذمہ داریاں انبیاء کرام علیہ السلام پر عائد ہوا کرتی تھیں، وہ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے ختم ہو جانے کے بعد آپ کی امت پر بحثیت مجموعی عائد ہوتی ہیں. اول اس امت نے خلافت علی منہاج النبوہ کے نظام کے تحت اپنی ذمہ داری کو اجتماعی حیثیت سے ادا کیا. خلافت علی منہاج النبوت کے خاتمے کے بعد بھی ایک عرصے تک مسلمان حکومتیں اس فرض منصبی کو ادا کرتی رہیں. اس کے بعد ایک طویل عرصے تک اتقیاء و صلحاء یعنی اولیاء اللہ اور صوفیہ ذاتی طور پر دور دراز علاقوں میں پہنچ کر دین کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے رہے. ادھر عرصے سے یہ سلسلہ بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو چھپا لے گواہی کو جو اس کے پاس ہو اللہ کی طرف سے، یا اللہ کی طرف سے گواہی ہے ہمارے پاس یہ دین، ہمیں گواہی دینی ہے اس دین کی اور ہم چھپائے بیٹھے. اور صورت حال یہ ہے کہ امت کی تمام اجتماعی سرگرمیاں صرف اپنے دفاع اور دنیاوی ترقی اور استحکام تک محدود ہیں. کچھ تھوڑا بہت دینی رنگ کسی اجتماعی سرگرمی میں ہے بھی تو وہ محض امت کی داخلی اصلاح کی حد تک محدود ہے. ہمارے نزدیک یہ صورتحال تشویشناک ہے، اور اس سے نہ صرف یہ کہ اخروی بات پرس کا اندیشہ ہے بلکہ ہماری رائے میں ہماری دنیاوی نکبت و ذلت کا اصل سبب بھی یہی ہے. اس زمن میں ہمارے نزدیک، میں تیزی سے پڑھ رہا ہوں، یہ چیزیں ہماری گفتگو میں آئی ہیں بار بار، اب جو خاص طور پہ آ رہی ہیں ان پر تو نشاط ثانیہ میں بات ہو چکی ہے. اس زمن میں ہمارے نزدیک اس وقت کرنے کا اہم ترین کام یہ ہے کہ ایک طرف ادیان باطلہ کے مذمومہ عقائد کا مؤثر و مدلل ابطال کیا جائے، اور دوسری طرف مغربی فلسفہ و فکر اور اس کے لائے ہوئے زندقہ و الحاد اور مادہ پرستی کے سیلاب کا رخ موڑنے کی کوشش کی جائے، اور حکمت قرآنی کی روشنی میں ایک ایسی زبردست جوابی علمی تحریک برپا کی جائے. یہ پورا فلسفہ وہی آ گیا. جو توحید معاد اور رسالت کے بنیادی حقائق کی حقانیت بھی مبرہن کر دے اور انسانی زندگی کے لیے دین کی رہنمائی اور ہدایت کو بھی مدلل و مفصل واضح کرے. ہمارے نزدیک اسلام کے حلقے میں نئی اقوام کا داخلہ اور جسد دین میں نئے خون کی پیدائش ہی نہیں، خود اسلام کے موجود الوقت حلقہ بگوشوں میں حرارت ایمانی کی تازگی اور دین و شریعت کی عملی پابندی اسی کام کے ایک مؤثر حد تک تکمیل پذیر ہونے پر موقوف ہے. مسلمان خود مردہ ہے دینی اور جو روحانی طور پر، تو اس کی وجہ یہی غلط علوم اور غلط نظریات اور غلط افکار ہیں. تو نئی قوموں کا اسلام میں آنا تو ہے ہی ہے اس کام کے اوپر اس کا دار و مدار، خود مسلمانوں کے اندر تجدید ایمان اور توبہ اور تجدید عہد اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ ان غلط نظریات کا ابطال ہو تاکہ مسلمانوں کے اندر وہ ایمان جو ہے وہ پیدا ہو اور نشو نما پائے. اس لیے کہ دور جدید کے گمراہ کن افکار و نظریات کے سیلاب میں خود مسلمانوں کے ذہین اور تعلیم یافتہ طبقے کی بڑی تعداد اس طرح بہہ نکلی ہے کہ ان کا ایمان بالکل بے جان اور دین سے ان کا تعلق محض برائے نام رہ گیا ہے، اور اسی بنا پر دین میں نت نئے فتنے اٹھ رہے ہیں اور ضلالت و گمراہی نت نئی صورتوں میں ظہور پذیر ہو رہی ہے. اس سلسلے میں انفرادی کوششیں تو اب بھی جیسی کچھ بھی عملاً ممکن ہے جاری ہیں اور آئندہ بھی جاری رہیں گی. ضرورت اس کی دائی ہے کہ جیسے بھی ممکن ہو وسائل فراہم کیے جائیں اور ایک ایسے باقاعدہ ادارے کا قیام عمل میں لایا جائے جو حکمت قرآنی اور علم دینی کی نشر و اشاعت کا بھی کام کرے اور ایسے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا بھی مناسب اور مؤثر بندوبست کرے جو عربی زبان، قرآن حکیم اور شریعت اسلامی کا گہرا علم حاصل کر کے اسلامی اعتقادات کی حقانیت کو بھی ثابت کرے اور انسانی زندگی کے مختلف شعبوں کے لیے جو ہدایات اسلام نے دی ہیں انہیں بھی ایسے انداز میں پیش کریں جو موجودہ اذہان کو اپیل کر سکے. یہ سارا وہی فلسفہ ہے نشأۃ ثانیہ والا. آخر میں اس امر کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ پیش نظر تنظیم ہرگز الجماعت کے حکم میں نہ ہوگی، یعنی الجماعت وہ جس کے باہر کفر ہوتا ہے. الجماعت کا مقام ہماری دانش میں امت مسلمہ کو بحیثیت مجموعی حاصل ہے. پیش نظر اجتماعیت کی حیثیت مسلمانوں کی ایک ایسی تنظیم کی ہوگی جس میں وہ لوگ شریک ہوں گے جو خود اصلاح نفس اور تعمیر سیرت کے خواہش مند ہوں اور ان جملہ انفرادی و اجتماعی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا چاہیں جو دین کی جانب سے ان پر عائد ہوتی ہے، تاکہ ایک طرف ان کا باہمی تعاون ایک دوسرے کے لیے سہارا بن سکے اور دوسری طرف اصلاح معاشرہ کے لیے ایک مؤثر قوت فراہم ہو جائے. دین کی خدمت نہایت وسیع و عظیم کام ہے اور اس کے گوشے بے شمار ہیں. ہم ان تمام جماعتوں اور اداروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو کسی بھی گوشے میں دین کی خدمت کا کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ہمارا رویہ تعاون و تائید ہی کا ہوگا. اپنے فہم و فکر کے مطابق ہم بھی دین کی خدمت کے لیے ایک ادنا کوشش کے لیے جمع ہو رہے ہیں، اور یہ توقع کرنے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں کہ دین کے تمام خادم ہمیں اپنے رفیق راہ ہی گردانیں گے. اس تصریح کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ہم واقعتاً تمام دینی عناصر خصوصاً علماء کرام کے تعاون کی شدید احتیاج محسوس کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.